أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وآل محمد شب قدر سے معصوم ایک رات شب ضربت کو گزر چکی اور ایک رات آج آنے والی ہے اور اس کے بعد شب 23. تو شب قدر ہم کس طرح سے گزاریں، اس رات کو کون سے ایسے طریقے کار اختیار کریں کہ رات اپنی تمام تر سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم کو حاصل ہو جائے. دیکھیے، جو شب قدر، ایک تو شب ضربت ابھی گزری ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ایک شب آج رات آنے والی ہے، اور اس میں کائنات کے اس شقی ترین شخص نے، وہ ملعون کہ جو بظاہر بڑا متقی نما شخص تھا، اس نے اپنے تئیں، اس شقی نے اپنے اعتبار سے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا تھا. اس شخصیت کا قتل اس رات کو ہوا ہے جس کی ولایت کو پروردگار نے اس رات کو مقدر کیا. معانی الاخبار میں پیغمبر اسلام سے جو مروی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اہلی، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کے کیا معنی؟ جیسے کہ جب بھی پیغمبر کو اس طرح کی بات پوچھتے تھے تو امیر المومنین یہی فرماتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، جیسا یعنی آپ جانتے ہیں ویسا تو میں نہیں جانتا، مفہوم یہی ہوتا تھا ان کا. کہا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا بے شک اللہ نے جو قیامت تک ہونے والا ہے اسے اسی رات شب قدر میں مقدر کیا ہے، اور قیامت تک اس میں تمہاری ولایت اور تمہاری اولاد میں سے ہونے والے آئمہ کی ولایت کو پروردگار عالم نے اسی رات کو مقدر کیا. اور بعض آثار میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی شب قدر کہا گیا، جن کا لقب ام ابیہا تھا. اور یہ بات بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ لقب خود شہزادی کا تمام ازواج پر شہزادی کی برتری کو ظاہر کرتا ہے. یعنی رسول اللہ کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام امتیوں کی مائیں ہیں. اور حضرت زہرا خود اپنے باپ کی ماں ہے، کہاں امتی کی ماں ہونا اور کہاں رسول اللہ کی ماں ہونا. خود یہ لقب شہزادی کا تمام ازواج مطہرات پر شہزادی کی برتری اور فضیلت کو ظاہر کرتا. اچھا، اب یہ جو رات آپ گزاریں گی، یہ جو رات آنے والی ہے اور اس کے بعد شب 23 بھی آئے گی، رہبر معظم آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ اس شب دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے. دسترخوان سے کوئی شخص کیسے بھوکا اٹھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ دسترخوان پر وارد ہی نہ ہوں. یہ محرومی، حقیقی محرومی شمار کی جائے گی کہ اگر کوئی شخص اس رات کو اس کی سعادتیں نہ حاصل کر سکے. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ زمین کو آسمان سے متصل کر دیتے ہیں، اور قلوب پر، مومنین کے قلوب پر نور کی بارشیں برساتے ہیں. اور فرماتے ہیں رہبر معظم کہ آج جس قدر ہو سکے آج کی رات گریہ ازاری کر لیں. حقیقتاً یہ راتیں جو اب آ رہی ہیں 21ویں اور 23ویں بھی یہ گریہ ازاری کی راتیں ہیں. کیونکہ اگر آج آپ نے گریہ ازاری نہ کیا تو کل ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں پروردگار یہ بات کہے گا کہ لا تجار الیوم, سورہ مومنون کی جو آیت تھی, چلے جاؤ آج تم جتنا گریہ ازاری کر لو آج کوئی فائدہ ملنے والا نہیں اور آج تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. دیکھیں میدان قیامت میں یہ والی بات کہی گئی. تو بہرحال آج کی رات رونے کا بہترین موقع آ گیا. اور پھر آگے چل کر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ محدث قمی کی جو روایت اس میں یہی سوال ہوا کہ ان تین راتوں میں سے کون سی والی رات ہے شب قدر. تو امام نے فرمایا کس قدر آسان ہے کہ انسان ان دو راتوں میں یا ان تین راتوں کو شب قدر ہی خیال کر لے, اور کیا ضرورت ہے کہ تم ان تین راتوں کے اندر بھی تردد کا شکار ہو جاؤ, اس کی ضرورت ہی کیا. اور پھر ان تین راتوں کا عرصہ دراز ہی کتنا ہے, یہ راتیں دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی, ان کا سلسلہ دراز ہی کتنا ہے کہ تم اس میں بھی پوچھو کہ ان تین راتوں میں سے بھی کون سی ایک رات جو ہے وہ بس ہم اسی رات صرف عبادت کریں. اور کتنے ہی بزرگ ایسے ہیں جو ابتدائے رمضان سے انتہائی رمضان تک تمام راتوں کو شب قدر فرض کر لیا کرتے تھے, تمام راتوں کو, اور تمام راتوں میں پورے 30 کی 30 راتوں میں اعمال شب قدر کو انجام دیتے تھے. دیکھیں دعاؤں میں لیلۃ القدر کے کردار کو نزول قرآن کے برابر قرار دیا گیا, لہذا اس رات کو بہت غنیمت سمجھیے. بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج کے دن زندہ ہیں اور ان راتوں کی سعادتوں سے بہراور ہو رہے ہیں, اور مکمل خالص نیت کے ساتھ پروردگار عالم کی طرف اس رات کو بڑھنا. وہ جو آپ سنتی ہیں نا دعائے ابو حمزہ سومالی, دعائے ابو حمزہ سومالی ہمارے چوتھے امام کی کتنی مشہور و معروف دعا ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں امام فرماتے ہیں کہ ان الراحل الیک قریب المسافہ, بہت سی جگہوں پہ مسافر کا لفظ ہے, کہیں راحل آیا, کہ تیری طرف بڑھنے والوں کا راستہ کتنا قریب ہے. زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی پروردگار عالم کی طرف بڑھنے کے لیے, تیری طرف بڑھنے والوں کا راستہ کس قدر قریب ہے. دیکھیں خدا اور آپ کے درمیان, خدا اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں, بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جلوہ خدا کو دیکھنے کے لیے راستے کے غبار کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے, اور یہ جو گناہوں کا غبار ہے, گناہوں کا غبار, یہ ہمیں جلوہ پروردگار کو دیکھنے نہیں دیتا. تو پوری خالص نیت کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کرنا, انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری کبھی گفتگو ہوگی کہ انسان اپنی نیت کو خالص کیسے کرے, اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں بعض اوقات آ جاتی ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک دفعہ سوال پوچھا گیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ مولا آپ اس بلند ترین مقام پہ آخر فائز کیسے ہوئے. دیکھیے کتنا بہترین سوال, اور امیر المومنین سے واقعی پوچھا بھی جانا چاہیے تھا کہ آپ اس بلند مقام پر فائز کیسے ہوئے. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی. یہ امیر المومنین کا دیکھیے کمال اخلاص, مکمل اخلاص کے ساتھ. دیکھیے کون سی رات ہے شب قدر, راوی نے ہمارے چھٹے امام امام صادق کی خدمت میں آ کر عرض کیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ مولا میں ان تین راتوں میں 19, 21 اور 23 کو کسی مشکل کی وجہ سے, کبھی کسی سستی کی وجہ سے میں ان تمام راتوں میں نہیں جاگ پاتا, تو میں کس رات کو اخذ کر کے اس پر اعتماد کروں اور اسی رات صرف اپنے عبادات کو انجام دوں. تو امام نے فرمایا کہ تم 23ویں کی رات کو عبادات انجام دو. امام نے بھی 23ویں کی طرف زیادہ رجحان کو ظاہر کیا. اور ایک حدیث ہے جو کہ حدیث جہنی کے نام سے مشہور, حدیث جہنی, پیغمبر اسلام کے پاس جہنی نام کا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گھر مدینے سے بہت زیادہ دور ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اتنی زیادہ راتوں کے لیے عبادت کے لیے مدینے نہیں آ سکتا، مجھے آپ کوئی ایک رات بتا دیں کہ بس میں اس رات کو مدینے آؤں اور اسی رات کو ساری اپنی عبادت وغیرہ انجام دوں. پیغمبر اسلام نے جہنی سے فرمایا کہ تم شب 23 کی رات کو آ جاؤ اور اس رات عبادتیں انجام دو. باقاعدہ ملا یاظہر الفقی کی دوسری جلد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اس نام کی مناسبت سے ہی اس شب قدر کی اس روایت کو حدیث جہنی کہا جاتا ہے. البتہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے نزدیک یہ روایت زیادہ معتبر نہیں، لیکن بہرحال جن علماء کے نزدیک معتبر ہے وہ حدیث جہنی کو ضرور لے کر آتے ہیں. اور علماء میں حجت الاسلام محمد رضا حاج شریفی، انہوں نے باقاعدہ تفسیر سورہ قدر پر ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ پیغمبر اسلام کے پاس قبیلے بنو سلمہ سے کچھ لوگ آئے. اچھا، لوگ اس زمانے بڑے پریشان تھے کہ ہم کون سی رات کو شب قدر سمجھیں. طے پایا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی پیغمبر اسلام کے پاس جائے گا. راوی کہتا ہے جس کا نام تھا حمزہ ابن عبداللہ، کہا کہ میں جاؤں گا. یہ راوی جو ہے مدینے آیا اور اس کو اتنا شرف ملا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کے اپنے گھر میں اس نے کھانا کھایا اور پھر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی چلتا ہوا مسجد نبوی آیا. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا تم کو مجھ سے کوئی اور بھی کام ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، بنی سلمہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے پوچھوں کہ کون سی رات ہے جو کہ شب قدر. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ آج شب 22 ہے. پیغمبر اسلام نے کہا تم کل 23ویں کی رات آ جاؤ اور وہی رات شب قدر. تو جبھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء جو 23ویں کی طرف کافی رجحان رکھتے ہیں، لیکن بہرحال علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ 19, 21, 23, 25, 27 اور 29 ان تمام راتوں میں اگر انسان واقعی جاگے، اور جاگنے کے اعتبار سے تو شب عید کے لحاظ سے الگ سے ایک تاکید بھی آئی ہے. تو بہرحال رمضان دیکھیے کچھ محنت اور مشقتوں کا انجام دینے کا مہینہ ہے. اس میں سستی کاہلی کو ترک کر کے اپنے اوپر کوئی جبر کر کے ان عبادات کو انجام دے دینا چاہیے. اس رات دیکھیے انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور معنویات زندہ ہو جاتی ہیں. علماء کو باقاعدہ مکاشفات ہوتے ہیں اس رات کو. آیت اللہ فاطمی یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں نجف میں آیت اللہ علی آقا قاضی ہوا کرتے تھے تو مرحوم آقا خود ان کے پاس دستور العمل کے لیے آیا کرتے تھے. دیکھیے علماء کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہمیشہ عرفا کے پاس دستور العمل کے لحاظ سے جو بڑے بڑے علماء تک جایا کرتے تھے تاکہ معارف الہی ان سے حاصل کریں، پھر وہ جو بھی وظائف بتاتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. آقا خوئی کو ایک عمل بتایا آیت اللہ علی آقا قاضی نے. آقا خوئی ایک عرصے تک اس کے اوپر عمل کرتے رہے اور ایک رات جو کہ غالباً شب قدر ہی تھی اس میں اپنا ایک مکاشفہ آ کر بیان کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا، آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آیت اللہ خوئی آئے اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری شکل کا ایک شخص ہے جو میں نے اپنی جاگتی ہے، مکاشفہ جو جاگتی آنکھوں سے ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ میری شکل کا ایک شخص ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی داڑھی مکمل سفید ہو گئی اور وہ مسجد ہندی میں درس دے رہا. حرم امیر المومنین کے بالکل سامنے مسجد ہندی ہے اور وہیں پر آیت اللہ محسن الحکیم کی قبر مبارک بھی، مسجد ہندی میں درس دے رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہی جو مجھ سے بہت زیادہ سفید داڑھی ہے لیکن میرا ہم شکل ہے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ مسجد خضرا میں درس دے رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ مقام فتویٰ پر فائز ہو گیا ہے اور اس کا رسالہ عملیہ بھی چھپ چکا ہے اور وہ بہت بزرگ ہو گیا ہے. ایک مدت کے بعد پھر میں نے دیکھا، یعنی سین تبدیل ہو رہے ہیں اس مکاشفے میں، میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کی بلندیوں سے باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے کہ آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی ملکوت اعلیٰ سے پیوست ہو گئے اور انتقال کر گئے. اپنا یہ پورا مکاشفہ شب قدر کے حوالے سے اور اس عمل کے اعتبار سے آیت اللہ علی آقا قاضی کو آیت اللہ خوئی نے آ کر سنایا. تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے بات بیان فرمائی کہ اس میں تمہاری پوری زندگی کی سرگزشت ہے اس مکاشفے میں، اور فرمایا کہ تمہاری عاقبت انشاءاللہ بالکل بخیر رہے گی۔ تو اس رات آپ دیکھ رہی ہیں کہ معنویات زندہ ہوتی ہیں، علماء کو مکاشفات ہوتے ہیں، بہت ساری اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ بس ایک انسان بالکل صفائے باطن کے ساتھ اور پاک و پاکیزہ حالت میں بہترین توبہ کر کے اس رات کو گزارے۔ اور دیکھیں آج کل بھی جو معنویات ہیں اس کا بہت زیادہ انکار ہونے لگا، یہ باقاعدہ ایک فتنے کی صورت میں ظاہر ہونے لگی۔ البتہ اس کی وجہ غالباً بہت سارے جعلی افراد کے بہت سارے دعوے بھی، کہ ظاہر ہر آدمی کی بات پر تو یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ عام طور پر آج کل بہت شک کی نگاہ سے معنویات کی باتوں کو سنتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا پاسبل بھی ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو ہمیں سعادت ملی تھی اور علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تشریف لائے تھے مدرسے میں، تو کچھ آف دی ریکارڈ جو بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کھانے پہ ان کے ساتھ، تو خود وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے کہ بہت سے لوگ کچھ سوالات پوچھ رہے تھے ان سے مختلف طرح کے، تو انہوں نے کہا کہ بہت سے جو تعویذ ہوتے ہیں، یعنی واقعتاً ان تمام دعاؤں کے اندر بڑا ایک اثر اور ایک معنویت ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی۔ وہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کنواں بالکل سوکھ گیا تھا، تو ایک بزرگ تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک دعا لکھی، ایک تعویذ لکھا اور اس سوکھے کنویں کے اندر ڈالا۔ کہہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی گول گول گھومتا ہوا بالکل کنارے تک آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایسا نہیں کہ اس قسم کی چیزیں اب رہی نہیں ہیں، معنویات بالکل ختم ہو گئی ہیں، اصل میں جعلی افراد بہت زیادہ آ گئے ہیں، اور بہت سارے افراد جو کہ ان صلاحیتوں کے حامل ہوتے بھی اپنے آپ کو پروجیکٹ بھی نہیں کرتے، اور بھی بہت ساری چیزیں، ان سے بہت سی باتیں ہوئیں، بیچ میں سے ذکر آ رہا ہے بہت سی دفعہ جو ہے وہ جنوں کا بھی، ان کے ساتھ جنوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ خود اپنا واقعہ علامہ طالب جوہری صاحب بیان فرماتے ہیں، کسی جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے مجھ سے صدوران تقریری سوال پوچھا کہ کبھی جنوں نے بھی آپ کو مجلس پڑھوانے کے لیے بلایا؟ تو ذرائع تفنن انہوں نے کہا کہ یا تو جنوں میں میں مقبول نہیں ہوں اس وجہ سے اب تک نہیں بلایا، یا ہو سکتا ہے میرا ہدیہ ان کو بہت زیادہ لگتا ہو اس وجہ سے نہیں بلایا ہے انہوں نے۔ تو کہنے میں نے مذاق میں بات ان سے کہی، تو اچانک مجمعے میں سے ایک عجیب و غریب سا شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے جنوں میں کبھی مجلس نہیں پڑھی تو حضور پھر ہم کون ہیں؟ تو بہت سے اس قسم کے دیکھیے چیزیں ایسی جو اپنی براہ راست بہت سی چیزیں بتائیں۔ خود معنویات کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل کیونکہ اس کا انکار کیا جانے لگا، جیسے کہنے لگے ایک جگہ میں پنجاب میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، تو دوران مجلس جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ علامہ بشیر انصاری، جن کو انتقال ہوئے بھی 17 یا 18 برس گزر چکے تھے اس وقت، میں نے دیکھا کہ علامہ بشیر انصاری مجلس میں بیٹھے ہوں۔ کہہ رہے میں اتنا ہڑبڑا گیا، گڑبڑا گیا کہ میری سمجھ میں نہیں ہے یہ بات آئی کہ ان کو تو 17 سال ہو گئے انتقال کیے ہوئے، جیسے میں خطبہ دیتے دیتے رک گیا، لوگ بھی مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کو کیا ہو گیا، کہ یہ بھول گئے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پا کر اور پھر بہرحال خطبہ دینا جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے مجلس ختم کی، اور اس کے بعد مجلس ختم ہوتے ایک دم سے لوگ کھڑے ہوئے، اور بشیر انصاری جو کہ عالم دین تھے وہ بھی وہاں سے نکلے۔ میں نے کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے دوڑایا، تو جن فرد کو انہوں نے پیچھے دوڑایا وہ حیران اور پریشان ہکا بکا واپس آئے گھبرائے ہوئے، کہنے لگے جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا اچانک سے میں نے دیکھا کہ بشیر انصاری اور اطراف میں جتنے افراد تھے وہ ایک دم سے خلاص آ گئے، جیسے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ تو یہ کہ اپنے کچھ ذاتی باتیں بھی انہوں نے اس انداز کی جو ہے وہ بیان کی، لیکن بہرحال کیونکہ آج کل زیادہ تر افراد اس کا انکار کر رہے ہیں ایک فتنے کے طور پر، علماء کے مکاشفے اور ہر چیزوں کا انکار، ہر چیزوں کا انکار اور ایک میٹیریلسٹک سوچ آتی جا رہی ہے، تو بہرحال جو ریلائبل علماء کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو تو ضرور ہم میں یقین کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو عام افراد جو مختلف قسم کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں ان سے پہلو تہی کرنی چاہیے۔ باقاعدہ پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آج کل بھی کچھ ان علوم کے حامل افراد ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجف اور قوم میں بہت سے بزرگ اثرات بوڑھے بوڑھے کمر جھکی ہوئی بغل میں مفاتیاں دبائے ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے افراد ان علوم کے حامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی دکانیں چمکائیں اور اس سے دنیا حاصل کریں، اس وجہ سے ان چیزوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ معنویات کو حاصل کرنے والی رات ہے، اس میں ایسے قلوب کے اوپر انوار الہی کی ایسی بارش ہوگی کہ اس کو آپ کو جذب کرنا ہے. اور سچی توبہ کے ساتھ دیکھیے اس رات کا آغاز کرنا, سچی توبہ کے ساتھ. عرفا بیان فرماتے ہیں, دیکھیے سالک جو ہوتا ہے نا, جو سیر و سلوک کے مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف بلند ہو رہا ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پرواز کے دو پر ہیں. دو پر, پہلا پر تو ہے استغفار. استغفار یعنی واقعی کثرت کے ساتھ استغفار. جب بھی آپ نے دیکھا کہ اس شب کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے, جو نماز آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ایک خاص عدد جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو ایک پر تو ہے استغفار, جس سے آپ معنویات کی طرف بلند ہو سکتی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف مقام حاصل کر سکتی ہیں. اور دوسرا پر جو ہے آپ کا وہ ہے محمد و آل محمد پر درود. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ دونوں پر آپ نے دیکھا کہ کون سے مشکل ہیں یہ حاصل کرنے, استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنا, یہ سالک کے دو پر ہیں اور ہر شخص پروردگار عالم کی طرف بلند ہو سکتا. آیت اللہ محسن الحکیم کتنے عظیم و شان مرجے تھے, 85 سال کی عمر تھی. جب 85 سال کی عمر ہو گئی تھی تو ایک دفعہ حضرت حور کے روضے کے اوپر تشریف لے گئے تھے. حضرت حور کی قبر کے سرحانے بہت ہی غمزدہ لہجے میں فرمانے لگے کہ اے حر, آپ سے میری عمر بھی زیادہ ہے. 85 سال محسن الحکیم کی عمر تھی اور حضرت حور کی غالباً 40 سال کے قریب تھی. میں خاندانی شرافت میں بھی آپ سے زیادہ ہوں, یعنی سید زیادہ ہوں, حضرت حور غیر سید تھے. میں فقی بھی ہوں, حضرت حور فقی تو نہیں تھے, لیکن ان تینوں خصوصیات کے باوجود یعنی سیادت یعنی فقاہت اور سن رسیدگی عمر کا زیادہ ہونا, اس کے باوجود بھی آپ کی ایک لمحے کی جو سچی توبہ تھی, خواہش نفس کی ایسی مخالفت, ایسی ثابت قدمی اور ایسی استقامت کی سچی توبہ کے باعث میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کی توصیف اور توصیف بیان کر سکوں, آپ کی کوئی تعریف کر سکوں, اس کے باوجود میں اس قابل نہیں ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کی سچی توبہ سے اتنا بڑا مقام انسان حاصل کر سکتا ہے. تو آج کی رات کی بالکل آپ کو ابتدا ہی کرنی سچی توبہ کے ساتھ, پروردگار عالم آج کے بعد میں کسی حرام کام کو انجام نہیں دوں. پکا مصمم اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو ایک رات میں بھی حضرت حور جیسے مقامات کو انسان حاصل کر سکتا ہے ان کی پیروی کرتے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال سچی توبہ, اس کو ایسا نہیں کہ بس پروردگار بس ہم نے گال پیٹے اور کانوں کو کھینچ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ توبہ ہو گئی, نہیں, یہ نہیں, بالکل پکا ارادہ, جس طریقے سے ایک ثابت قدمی کے ساتھ ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں. تو آپ کو اس رات کا آغاز ہی کرنا ہے سچی توبہ کے ساتھ, اور پھر اپنی توبہ پر کاربند رہنے کی بھی پروردگار عالم سے توفیق کی بھیک مانگنی. اور اس کے بعد جو دوسرا عمل آج کی رات کو آپ کو انجام دینا شب قدر میں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو واجب نماز, ظہر کے مغرب عشاء کا وقت آ چکا ہوگا, وہ اول وقت میں وہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں. عام طور پر رمضان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت دیر لگا دیتے ہیں نماز پڑھنے میں, کبھی افطار کیا ہے, بہت بھاری ہو گئے ہیں, اب غنودگی ہونے لگی ہے, بستر پہ جا کے لیٹ گئے اور جو ہے کئی گھنٹے اس کے اندر اس طرح سے لگ جاتے ہیں, نماز پڑھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں. دیکھیے سونے کے لیے بہت راتیں ہیں, آرام کرنے کے لیے بہت راتیں ہیں, آج کی رات کو آپ کو بستر کو تہ کر کے رکھ دینا, لیٹنا, ادھر آپ لیٹے ادھر غنودگی آئی اور آج کی رات کا ثواب نکل جائے گا. آیت اللہ بہجت مختلف حوالوں سے فرماتے تھے, کہتے تھے کہ سالک کے لیے اعلی مقامات پر فائز ہونے کے لیے فقط اول وقت نماز کی ادائیگی بھی کافی, بہت کافی ہے, اور کوئی عمل نہیں بھی اگر انجام دینا بڑے مقامات کو پروردگار کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے, اول وقت نمازوں کی ادائیگی سے بھی فقط بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ علی آقا قاضی, جو کہا جاتا ہے کہ نمازیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز واجب یومیہ جو آپ پڑھتی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کا پابند ہو اور اس کے بعد بھی پروردگار کے نزدیک بڑے مقامات کو حاصل نہ کر سکے, وہ مجھ پر لعنت کرے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کا پابند ہو گیا ہو اور وہ بلند ترین مقامات کو پروردگار عالم کے نزدیک جو ہے وہ حاصل نہ کرے. اور فرماتے تھے کہ سیر و سلوک میں یہ بات بہت تجربہ شدہ ہے کہ اول وقت نماز کی ادائیگی جو ہے اس میں توفیقات الہی کے خزانے, توفیقات الہی کے ایسے خزانے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ زمین سازی ہو جاتی. توفیقات الہی کے خزانے حاصل کرنے کے لیے جو گراؤنڈ تیار ہوتا ہے وہ اول وقت نماز کی ادائیگی سے تیار ہوتا ہے. اور یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ نمازوں کو ہمیشہ اول وقت میں جو شخص بھی ادا کرتا ہے یہ خود حضور قلب اور خشوع قلب کا باعث یہ چیز ہو جاتی. یعنی اگر آپ واقعی نمازوں میں اول وقت ادائیگی, جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں تصویر میں بھی آیت اللہ بہجت, برف باری ہو رہی ہوتی تھی اتنی سن رسیدگی, اور اپنے بیٹے کے ساتھ نماز جماعت کے لیے اول وقت نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے تھے. تو بہرحال کہ خود اس نماز کو, یہ آپ کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات کو بالکل ادھر آپ افطار کریں یا افطار سے پہلے جیسے بھی آپ کا طریقہ کار ہو گھر میں, لیکن بالکل بھی وقت نہ لگا, یہ رات پر لگا کے جو ہے اڑتی چلی جاتی ہے. اور آپ اتنے زیادہ اس رات کے اعمال ہیں کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کو آپ کو کشید کرنا. تو کیا فقط خشوع قلب اگر نماز میں حاصل کر رہا ہے تو اول وقت میں جو بھی شخص نماز ادا کرتا ہے اس کو خشوع قلب حاصل ہو جاتا ہے. امام خمینی کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ جب بالکل آخری دن چل رہے تھے اس میں بھی تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرتے تھے اول وقت میں. تین علماء کے متعلق بہت مشہور ہے, ویسے تو ہمارے بہت بڑے علماء, بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو کہ نمازوں میں خشوع خضوع کے حوالے سے مشہور. البتہ کہ وہ افراد, وہ علماء, خاص طور پر تین علماء کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو خدا کے جمال و جلال کے اندر ایسا کھو جاتے تھے کہ دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے. یعنی بہت زیادہ مشہور ہو گئی ان کی شخصیت نمازوں کے اعتبار سے. ایک تو رجب علی خیات صاحب کی شخصیت کہ واقعی عجیب و غریب طریقے سے, یعنی جو خشوع خضوع نماز میں ان افراد کا ہوا کرتا تھا, اور دوسرا آیت اللہ کوہستانی, ان کا نام بہت مشہور ہے نمازوں میں خشوع خضوع کے اعتبار سے کہ جس وقت یہ کھڑے ہو کر مکمل خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو لوگ حیران رہ جاتے تھے. اور تیسرے عالم گزرے ہیں مشہد کے جو علماء میں سے, آیت اللہ حبیب اللہ گلپائیگانی. ان تین افراد کی نمازوں میں خشوع خضوع بہت زیادہ, اول وقت نماز کی ادائیگی اور خشوع خضوع. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس رات کو آپ کو ہرگز بھی اس کو فراموش نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بعد جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز آ کر پڑھیں. نہیں, بالکل اول وقت ادھر افطار کریں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے, ورنہ افطار سے بھی پہلے اگر ہو سکے تو نماز پڑھیں. لوگ انتظار کر رہے ہوں تو پہلے افطار کر لیں اور پھر فوراً جا کے بعد جا کے نماز مغرب اور عشاء کو اول وقت میں انجام دے لیں. رجب علی خیات, ایک دفعہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا مجھے لگتا ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نماز میں مسکرانے لگتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں شیطان کو شکست خوردہ دیکھ کر اور اس کی بے بسی دیکھ کر مسکراتا ہوں کہ تجھ میں ہمت ہی نہیں کہ مجھ کو اول وقت نماز پڑھنے سے روک سکے. اس کی بے بسی کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوتا ہوں. تو بہرحال آپ کو نمازیں اول وقت میں پڑھنا ہے, لکھ کے رکھ لیجئے اپنے پاس. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ نمازوں کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو تعقیبات میں بھی مشغول ہونا ہے. تعقیبات اس کو فراموش نہ کیجئے گا اور فوراً کبھی آپ سوچیں کہ چھلانگ لگا کے ہم جو بس اعمال شب قدر وغیرہ شروع کر دیں, نہیں. یعنی جو تعقیبات آپ پڑھتی ہیں ان کو بھی ضرور, خاص طور پر تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رمضانوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء کا طریقہ کار تھا. دیکھیں بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ علماء کا تذکرہ جو ہماری اس کے اندر نشستوں میں زیادہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم آئمہ معصومین, ایک عمومی مزاج بن گیا, افسوسناک صورتحال جو ہو گئی, عمومی مزاج لوگوں کا بن گیا کہ اگر ہم مثلا آئمہ معصومین کی اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں آئمہ معصومین, کہاں ہم جیسے لوگ, ہم کہاں ان کی پیروی کر سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال یہ علماء, یہ تو ہمارے جیسے افراد ہیں نا, لیکن آپ نے دیکھا کہ تاکہ ان کی پیروی کرنے کا, ان کے نقش قدم پہ چلنے کا, کہ ہمارے جیسے افراد تھے لیکن انہوں نے کتنے بڑے مقام کو حاصل کیا. تو مرحوم سید مرتضیٰ کشمیری جو کہ عملیات کے اعتبار سے اجتہاد کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے, لوگ دیکھتے تھے کہ رمضان میں نماز و مغرب و عشاء کے بعد بھی دو گھنٹے تک مستقل تعقیبات میں مشغول رہتے تھے، دو گھنٹے تک۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ کہ انسان ان تمام امور کی انجام دہی سے بہت زیادہ بڑے مقامات کو روحانی طور پر حاصل کر لیتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے، اور اپنی خود سازی اس کی ہو رہی ہوتی، یعنی اپنی ذات کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے ان تمام عملیات کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ ماں کارے مہم ترس خود سازی نہ داریں، میں کوئی بھی میں خود سازی سے بڑھ کر کسی بھی کام کو اہم نہیں سمجھتا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر بہت بڑے بڑے معیارات بناتے ہیں نا کہ ہم یہ گول اچیو کریں گے اور یہ گول اچیو کریں گے، وہ فرماتے تھے کہ اپنی ذات کی تعمیر سے بڑھ کر میں کسی کام کو اہم سمجھتا ہی نہیں، دنیا میں بڑھ کر اس بات سے زیادہ اہم کام کوئی ہے نہیں کہ انسان اپنی خود سازی کرے، اپنے آپ کو کچھ بنائے، اخلاقیات کے اعتبار سے بلند مقامات کو حاصل کرے۔ تو بہرحال اب دیکھیں ان کا طریقہ کار کہ جناب مرتضیٰ کشمیری آپ دیکھیں دو دو گھنٹے تعقیبات رمضان میں مشغول رہتے ہیں، علماء کس طرح سے دیکھیں شب قدر گزارتے تھے تاکہ ہمیں بھی احساس ہو جائے۔ آقا حسین قمی یہ اپنے تمام دروس کو اور اپنے تمام جلسات کو شب قدر میں بھی جاری رکھتے تھے، روکتے ہی نہیں تھے، علمی گفتگو، علمی مباحثے، دروس، یہ سب کے سب آقا حسین قمی شب قدر میں بھی انجام دیتے تھے، جبکہ دیگر افراد کربلا میں ہوتے تھے، دیگر تمام افراد حرم سید الشہداء میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ زیارات پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اس کے اندر مشغول ہوتے تھے، لیکن آپ فقط درس و تدریس میں مشغول ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس رات کو علم حاصل کرنا قرآن پڑھنے اور زیارت پڑھنے سے بھی زیادہ افضل، تو اس رات کو علم حاصل کرنے کے اندر لگانا، اس میں ضرور اپنے کسی پروگرام کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ضرور رکھیے گا۔ اور ایسی خود سازی کر لی تھی ان تمام اعمال کے نتیجے میں شیخ حسین قمی، کہتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کبھی ایک دفعہ بھی وعدہ خلافی کی، اور اتنے زیادہ علوم کے شائق تھے کہ سفر میں بھی ایک مباحث کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جس سے بحث کر سکیں علمی موضوعات پر، ایک آدمی ساتھ رکھتے تھے اپنے، اور دوستی میں اخلاقی حدود کے اس قدر پابند تھے کہ فرماتے تھے کہ میں جہنم کے دروازے تک دوست کے ساتھ ہوں لیکن اس کی وجہ سے میں جہنم میں داخل نہیں ہوں گا، اتنی دوستی مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جاؤں۔ تو بہرحال اور اتنی زیادہ بے نفسی کا عالم تھا، اپنی ایسی خود سازی کر لی تھی کہ دیکھیں مرجے تھے، ایک دفعہ کچھ عرب افراد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کی قرأت صحیح بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں اتنا بڑا مرجے سے کوئی اگر آ کر یہ بات کہے ہمیں آپ کی قرأت پر اعتماد نہیں، تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ حمد اور سورہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد حمد و سورہ پڑھ کے سنایا اور ان عربوں کو اطمینان ہوا، تو ان کی بے نفسی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے بعد جب ان کے بعد مرجعیت آئی تھی تو انتہائی غمگین اور افسردہ جو ہو گئے تھے، اور باقاعدہ نماز حاجت پڑھ کے اور نماز جعفر تیار پڑھ کر اپنی موت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حیران ہوں گی آپ کہ اپنی موت کی دعائیں کرتے تھے کہ آیت اللہ ہادی میلانی کہ جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں محمد حسین طباطبائی کے ساتھ، یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، تو میں نے دیکھا کہ بالائے سر زری کے قریب سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ریاست اور مرجعیت نے میرا رخ کر لیا، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میں ایک دعا کہتا ہوں تم آمین کہو۔ اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار اگر یہ مقام مرجعیت میرے دین کے لیے مضر ہے تو میری روح کو قبض کر لے، اور اس کے بعد اتنا گریہ کیا کہ نیچے کا پورا فرش آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ دیکھیے یہ رات واقعتاً ایسی رات ہے کہ اس رات خود سازی کی دعائیں کرنی، ایسے کردار کا حامل ہونے کی دعائیں مانگیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی دعائیں جس کو میں اکثر کہتا ہوں، بہت معمولی معمولی دعاؤں کے اوپر ہم لوگوں نے اکتفا کر لیا، عالم جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں کے لیے شاذ و نادر ہی کوئی دعا آتی ہے، آتی بھی ہے تو بالکل دل کے ساتھ وہ دعا نہیں ہوتی، بس ہر چیز کے اندر ہر وہ چیز چاہے وہ شادی ہو چاہے بیاہ ہو چاہے اولاد ہو چاہے بیماری ہو، یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں، بالآخر اس دنیا سے گزر ہی جانا، لیکن اپنا ہدف ایک بڑا ہدف بنانا چاہیے۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ سیر و سلوک کے دیکھیں تین مرحلے، سیر و سلوک جس سے انسان پروردگار کی طرف بلند ہو سکتا ہے. پہلا مرحلہ کہلاتا ہے تخلیہ کا مرحلہ، تخلیہ، ابھی میں سب کی تشریح کرتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے تخلیہ، دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے تہلیہ، اور تیسرا مرحلہ کہلاتا ہے تجلیہ. تخلیہ، تہلیہ، تجلیہ. اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں راتیں جو 19, 21 اور 23 ہیں، یہ ان تینوں مقامات کو حاصل کرنے کی راتیں. 19ویں کی جو رات ہوتی شب 19، یہ شب تخلیہ کہلاتی، شب تخلیہ. اس میں تخلیہ کا مرحلہ طے پاتا ہے، یعنی بندے کو ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ترک کرنے کا عزم اور توبہ کا ارادہ وہ اس رات کرنا ہوتا، اور یہ رات اندازہ گیری کی رات کہلاتی. اس میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس کے اعمال کی، یہ بہت اہم رات ہے جو ابھی ایک رات گزر گئی. اس کے اندر پکا ارادہ کر لینا چاہیے تھا، عزم مصمم، کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ شب 19 شب تخلیہ ہے جس میں گناہوں سے بچنے کا ایک عزم کرنا ہوتا اور توبہ کا پکا ارادہ کرنا ہوتا. اس کے بعد شب 21 آتی، یہ شب تہلیہ کہلاتی، شب تہلیہ، یہ استغاثے کی رات ہے، اور یہ عہد کرنے کی رات ہے کہ میں آداب بندگی کو اپنی پوری بھرپور طاقت کے ساتھ انجام دوں گا، یہ بھرپور طاقت کے ساتھ، اور اس میں ابرام ہوتا ہے، یعنی جو کیلکولیشنز ہوئی تھیں پھر اس کے بعد اس میں تقدیریں لکھے جانے کا مرحلہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد شب 23 آتی، یہ شب تجلیہ کہلاتی، شب تجلیہ یعنی گناہوں سے ہجرت اور ایک رجت کی جو جزا اس کو ملتی ہے اس رات کو، اور پروردگار کی خاص تجلی اس کے اوپر ظاہر ہوتی اس رات کو، جب اس کو شب تجلیہ کہا جاتا ہے. اور امضا ہوتا ہے، یعنی جو فائنل تقدیریں لکھ دی گئی تھیں شب 21 میں، جو آج کی رات لکھی جائیں گی، اس پر فائنل اور حتمی دستخط ہو جاتی، امضا دستخط کو کہتی. اب اس کے بعد پورے سال جو بھی اس کے ساتھ ہوگا وہ سب کی سب آج کی رات کو مقدر کر دیا جاتا ہے، امضا ہو جاتا ہے. تو 19ویں کی رات توبہ استغفار کی رات ہے، اور عزم مصمم کی رات جو ہے وہ ہے شب 21، اور پھر جب گناہوں سے ہجرت ہو جاتی ہے اور اس کو جو رجت کی جو جزا اس رات کو ملتی ہے کہ خدا اپنی خاص تجلی کا جلوہ، تجلی اور جلوہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اس پر اپنے مہربانی اور کرم کی اس قدر بارشیں برساتا ہے کہ اس کی روح سرشار ہو کر رہ جاتی، یہ اس رات کو ہوتا ہے. دیکھیے انتہائی اہم ترین راتیں ہیں، سارے سیر و سلوک کے تینوں مرحلے تخلیہ، تہلیہ اور تجلیہ ان راتوں کے اندر انجام پاتے ہیں. کہ کاش کوئی اس کو، ان راتوں کی اہمیت کو سمجھے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے، کیسی تقدیرات لکھے جانے والی ہیں، دستخط ہو رہے ہیں، تقدیرات حتمی طور پر، پھر پورے سال بھی اگر چاہے تو ان کو بدلوانا انتہائی مشکل کام ہو جائے گا. ان دو راتوں کو اگر کسی نے، آنے والی دو راتوں کو اگر ضائع کر دیا. محروم کولینی نے زرارہ سے اصول کافی کے اندر جو روایت بیان کی ہے جس میں چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ شب 19 میں اندازہ گیری ہوتی ہے یعنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، 21ویں میں ابرام ہوتا ہے یعنی تقدیریں لکھے جانے کا ایک مرحلہ پیش آتا ہے، اور شب 23 میں امضا اور حتمی دستخط تقدیرات کے اعتبار سے وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، اس رات کو بالکل وقت ضائع نہیں کرنا. اور جیسی نمازیں آپ مغرب اور عشاء کی پڑھ کر ختم کریں، اس کے بعد میری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے، یعنی جو میں چاہتا ہوں کہ اگر کاش ایسا ہو جائے، کہ آپ عمل قرآن کو بھی جو اعمال انجام دینے کے لیے اس میں آخری وقت کا انتخاب نہ کریں، اول وقت نماز پڑھنے کے بعد ہی عمل قرآن جو ہے وہ اگر شروع کر دیں آپ، وہ جو بکا یا اللہ ہو عمل قرآن اور بے محمد اور بے علین والا، تاکہ قرآن کے سائے میں آئمہ سے توسل کیا جا سکے اور خدا سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کی جا سکے، اور اس عالم خشوع میں عہد کرے کہ اپنی تمام زندگی معصومین علیہ السلام کو یاد کر کے قرآنی احکامات کے تحت اپنی زندگی کو گزارے گا. یہ قرآن کو سر پر رکھنے کا ایک پیغام ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، آپ اس رات قرآن کو اپنے دل میں نازل کروائیں، نہ کہ فقط سر پر، یعنی فقط سر پہ آپ نے رکھ لی، کہا کہ نہیں، اگر تم اس قرآن کو دل میں اتارو گے تو یہ تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا، اور اگر تم نے فقط سر پہ رکھا تو 5 منٹ بعد تم الگ ہو جاؤ گے اور قرآن الگ ہو جائے گا. تم نے اگر اس قرآن کو اپنے دل میں نہیں اتارا تو 5 منٹ بعد تم الگ اور قرآن الگ. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ پروردگار عالم نے اس شب 23 میں قرآن کو بیت معمور سے نیچے نازل کیا ہے، پھر تدریجن 23 سال میں بیت معمور سے پیغمبر اسلام کے اوپر تدریجن جو نازل ہوا ہے، تفسیر نمونہ کی 27 جلد میں، جس کی آپ تفصیل جا کر پڑھ سکتی ہیں. بہترین موقع ہے یہ رات، شیاطین اس ماہ میں اور خصوصاً اس رات میں قید کر دیے جائیں گے. اور اب اگر کوئی انسان اپنے نفس امارہ کے دھوکے میں آ جائے، اس کے بہکاوے میں آ جائے اور کچھ گناہوں کو انجام دے لے، تو وہ ان کاموں کو انجام دے کر ان بندے ہوئے شیطانوں کی رسیاں اپنے ہاتھ سے کھول دیتا ہے. پروردگار نے باندھ دیا تھا، تم نے خود ایسے عمل کیے جس سے اس کی رسیاں کھل گئیں. تو اپنی اس تقدیر کو آج کی رات بنا لیں. اس شب میں تمام امور کی تفسیر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں نازل ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس میں خود امام زمانہ علیہ السلام اور لوگوں کے بارے میں احکامات ہوتے ہیں، خود امام کے بارے میں اپنے بارے میں احکامات ہوتے ہیں. اصول کافی کی جو پہلی جلد ہے اس میں بھی یہی ہے کہ شب قدر کے علاوہ بھی خدا جب چاہتا ہے امام کی خدمت میں لوگوں کے اعمال کی تفسیر نازل کرتا ہے، یعنی شب قدر سے ہٹ کر بھی امام کے پاس اس طرح سے اعمال کی تفسیریں نازل ہوتی ہیں. اور جب قرآن آپ سر پر رکھیں، جیسے ہی آپ قرآن سر پر آپ رکھیں گی، امام خمینی کے عرفانیت کے جو استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ فرماتے ہیں کہ چار نیتیں آپ کو اسی وقت کرنی، چار نیتیں جس وقت آپ قرآن سر پر رکھیں گے چار نیتیں کرنی. پہلی نیت یہ کہ دماغ قرآن کے وسیلے سے قوی ہو جائے، یہ نیت کریں. یہ جو میرا دماغ ہے، یہ جو میں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے وسیلے سے یہ قوی ہو جائے، یہ پہلی نیت. فرماتے ہیں دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ ہماری جو عقل ہے یہ علوم قرآنی کی بدولت کامل ہو جائے، ہماری عقل علوم قرآنی کی بدولت کامل ہو جائے، یہ دوسری نیت کرنی ہے. تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ ہماری عقل قرآن کی عظمت کے آگے خاضع ہو جائے اور جھک جائے. اب احکامات قرآنی کے سامنے اب ہماری عقل کو جھک جانا چاہیے، یہ جھک جائے، یہ تیسری نیت آپ کو کرنی تھی. اور چوتھی نیت یہ کرنی ہے کہ ہماری جو نور عقل ہے یہ نور قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے، ہماری عقل نور قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے. تو یہ چار نیتیں جو شخص بھی اس رات کو کرے گا، ایک عظیم سعادتوں کا جو قرآن کو سر پہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے، مکمل سعادتوں کے ساتھ اس کو بہرہ مند کر دے گا. تو یہ چار نیتیں آپ یہ لکھ کے رکھیے گا، اور اس وقت ایک خصوصیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ چار نیتیں ضرور آپ کو انجام دینی ہے. یہ آپ آج انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آپ ویب سائٹ پہ جا کر بھی، یوٹیوب پہ جا کر بھی اس کی تمام چیزیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں مجھے بہت تیز رفتاری سے گزرنا ہے اور دو گھنٹے پر لگا کے گزر جائیں گے. تو یہ چار نیتیں کرنی ہیں آپ نے. اور اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری عمل قرآن کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں 100 رکعت نماز عام طور پر پڑھی جاتی، اور قضاء عمری وغیرہ کی نمازیں بھی ہوتی ہیں. اور چھٹے امام نے ابو بصیر سے جو روایت نقل کی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رمضان کی 21ویں اور 23ویں میں 100 رکعت نماز کی جو ہے بڑی تاکید آئی. اور ان دو راتوں میں شب بیداری بھی کرنی ہے اور غسل بھی انجام دینا ہے. اور ابو بصیر نے کہا کہ مولا اگر یہ 100 رکعت نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو کیا ذمہ داری ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹھ کر بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہو. کہا ابو بصیر نے کہا اگر کوئی بیٹھ کر بھی اس نماز کو نہ پڑھ سکے تو پھر فریضہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی معنی نہیں. اچھا دیکھیے میں ایک بات اور، یہ جو امام کے جملے سے پہلے، ویسے تو آپ سنتی ہیں کہ اس رات کو مکمل طور پر جاگنا، لیکن اگر بہت سے افراد یہ سمجھیں کہ نہیں ہم جاگ ہی نہیں سکتے اور پوری رات سو کر گزار دیں، تو نہیں، یہ کام نہ کریں، پھر وہ اس بات پہ عمل کریں جو امام نے فرمایا. کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر تم رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سو جاؤ، یعنی پوری رات ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی دیر سو جاؤ اور اس کے بعد جتنی دیر تم جاگتے رہو گے اتنی دیر کا تمہیں کم سے کم تاکہ ثواب مل جائے. اور جان لو کہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جو ملا یحضر الفقی کی روایت. تو بہرحال اگر ہو سکے آپ کے ذمہ اگر اس رات کو کچھ قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازوں کو صحیح مسائل یاد کر کے اچھی طریقے سے نمازوں کو اس رات اس کی ابتدا کر دیجیے کہ میں اپنی قضا نمازوں کو تو کم سے کم پڑھنا شروع کر ہی دوں. دیکھیے اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اگر آپ مستحبی وہ 100 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم آپ اپنی قضاء عمری شروع کر دیجیے، کیونکہ یہ کوئی شخص نہیں پڑھے گا، ہر شخص بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں ہی پڑھ کر چلا جائے. بہت سے ورثہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ بعد میں پڑھواتے رہیں، تو انسان اپنی زندگی میں کوشش کر کے ان کو اپنے سے اتار کر جائے. تو بہرحال صحیح مسائل یاد کر کے خود امام خمینی نے جو اپنا الہی وصیت نامہ لکھا تھا، اس میں ایک تو ویسا وصیت نامہ تھا جو سب کے لیے تھا، ایک پرسنل ٹائپ کا بھی تھا ان کا، جس میں انہوں نے اپنی 5 سال کی قضا نمازوں کو دہرانے کے لیے کہا تھا. ظاہر ہے کہ ہر مجتہد جو بھی ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی اور جوانی سے ہی تو مجتہد نہیں ہو جاتا، ہو سکتا ہے اوائل جوانی کے اعتبار سے یا جس وقت بلوغ، اس وقت انسان کو اتنا اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح زمانے میں انجام دی تھی یا نہیں دی تھی. تو اتنی اہم بات تھی کہ امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں اس کا تذکرہ کر کے گئے 5 سال کی قضا نمازیں پڑھوانے کے لیے. اور سید مرتضی علم الہدا جنہیں امیر المومنین نے ہدایت کا علم قرار دیا تھا، پوری عمر کی واجب نمازیں دوبارہ پڑھوانے کی وصیت کر کے گئے تھے، پوری عمر کی، جبکہ انہیں حد سے زیادہ نماز سے عشق تھا. اور ہمیشہ سید مرتضی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ روایت دماغ میں ہوتی تھی کہ جس نے وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی. تو اتنا بڑا فقی کیسے ممکن ہے کہ نمازوں کو مسائل کے تحت غلط پڑھتا ہو یا کسی وسواس کی وجہ سے دوبارہ پڑھنے کی وصیت کر رہا ہو؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو ان بیچارے مقلدین کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ تو وجہ یہ تھی کہ شاید میری نمازیں مکمل خالص نیت کے ساتھ انجام نہ پائی ہوں، کیونکہ نمازیں پڑھنے میں جو مجھے لطف محسوس ہوتا ہے، جو مجھے لذت آتی ہے روحانی طور پر، کہیں ایسا تو نہیں میں اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک غیر الہی نیت میری شامل حال ہو گئی ہو. اور اگر ایک نماز بھی میں نے ایسی پڑھ لی تھی تو پروردگار کے سامنے جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس ایک نماز کی وجہ سے میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پورے رجسٹر کو میں پروردگار عالم کے سامنے پیش کروں جس میں ایک نماز غیر الہی نیت کے ساتھ میں نے پڑھی تھی. تو لہذا کسی اور سے پڑھواؤ تاکہ وہ اس کے لیے تو وہ ریاکاری اور وہ لذت نفس کا خطرہ اس کو نہیں ہوگا، تو شاید میری نمازیں صحیح ہو جائیں. تو بہرحال قضا نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ غلطی اور بھی کرتے ہیں کہ مسائل کو صحیح طور پر سیکھے بغیر اور پھر قضا نمازیں پڑھنا شروع کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ پتہ چلا 15-20 سال کی پڑھ لی اور معلوم یہ چلا کہ بعد میں وہ نمازیں پھر قضا ہو گئیں کیونکہ وضو کی فلاں غلطی ہو گئی تھی اور نمازوں کی فلاں غلطی کے تحت نمازیں ان کی باطل ہوتی تھیں. تو یہ بیچارے بہت پریشان ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ وقت، اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگتا وضو اور نماز کے مسئلوں کو، ان مسئلوں کو سیکھنے کے لیے جن سے نمازوں کو باطل ہونے سے میں بچایا جا سکے. مشکل سے کسی بھی ایک اچھی ٹیوشن لگوا کے کوئی اچھے عالم دین ہو، وہ ایک مہینے میں آ کر بھی تمام چیزیں یہ سکھا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں وہی بات آ گئی کہ پھر علم حاصل کرنا، اور آج کی رات کو بھی اس فریضے کو فراموش نہیں کرنا. بہت سے علماء تو عید کی رات تک کو اس علم حاصل کرنے کی رات قرار دیتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی سینئر گروپ کے سامنے ان خاتون کا تذکرہ ہو چکا ہے، اصفہان کی بانو نصرت امین اصفہانی، یہ عورتوں کی مجتہدہ گزری، عورتوں کی مجتہدہ. آیت اللہ سید محمد کاظم شیرازی نے ان کو اجازہ روایت دیا تھا، اور یہ لکھا تھا اپنے اجازہ روایت میں کہ بانو بزرگوار، بانو امین کے نام سے مشہور، یہ آج کل کی عورتوں میں بہت برگزیدہ ہیں، اپنی پوری زندگی نے تحصیل علوم دینیہ میں گزاری اور تمام علوم معقول و منقول میں مرتبہ اجتہاد کے اوپر یہ فائز. اور آیت اللہ عبد الکریم حائری نے، جنہوں نے قوم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، انہوں نے اسی اجازہ روایت کے حاشیے میں لکھا تھا کہ جو کچھ شیرازی نے لکھا ہے آغا شیرازی نے وہ سب صحیح ہے، اور میں بانو امین سے دعا کا طالب. اچھا انہوں نے اتنی عظیم عالمہ تھی کہ تفسیر مخزن العرفان کے نام سے 15 جلدیں جو ہے وہ انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ جب نجف تشریف لائی ہیں تو مخزن اللیالی فی فضائل الموالی کے نام سے ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی تھی فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اتنے بڑے مقامات کو حاصل کر لیا تھا عرفانی اعتبار سے، سیر و سلوک کیسے مدارج طے کر لیے تھے کہ اپنے جو ان کو ایکسپیرینسز اس راہ میں ہوئے تھے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی تھی، النفات الرحمانیہ فی الواردات القلبیہ کے نام سے باقاعدہ پوری کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں. خود فرماتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی اور جوانی سے اس قدر مطالعے کی حریص تھی، اتنا پڑھتی تھی اور اس قدر واضح نصیحت کی میں شوقین تھی کہ جب میری ہم عمر لڑکیاں کھیل کود میں مصروف ہوتی تھیں تو میں مطالعہ کر رہی ہوتی تھی، اور اتنے زیادہ مجھے تانے دیے جاتے تھے، اتنے زیادہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن میں تحمل سے کام لیتی تھی۔ خدا ہی جانتا ہے، فرماتی ہیں کہ اس راہ میں میں نے کتنی سختیوں اور مصیبتیں اور مشکلات اٹھائیں۔ اچھا، اپنے بچوں کو میں ان کے متعلق بتا رہا تھا تو انہوں نے بانو نصرت امین کے متعلق کہا کہ لیکن دیکھیں نا کہ کھیلنا وغیرہ بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے بھی دماغ میں آتا ہے بھائی یہ کیا کہ انسان کتابی کیڑا بنا رہے، کھیل بھی تو ضروری ہے۔ تو دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ ہاں پھر کھیل ضروری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس طرح عام لوگ سب کھیلتے ہیں ہم بھی کھیلیں، تو انسان پھر عام آدمی ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ مثلا میں نے ایک مثال بھی دی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مشہور اسکواش کے پلیئر گزرے ہیں جہانگیر خان، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جناب 16-16 اور 18-18 گھنٹے کی پریکٹس کرتے تھے، سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے تک بس ایک بال کو دیوار پہ مارے چلے جا رہے ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں مثلا، اور دو دو گھنٹے کی جو ہے وہ جاگنگ کیا کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی، ظاہر ہے کہ ورلڈ کلاس پلیئر بننے کے لیے اس تمام چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں، یعنی اس کے لیے تو یہ سب چیزیں آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن علم دین میں جو ذرا سا بھی آپ جاتا ہے لوگ اسے ایب نارمل، خپتی، پاگل اور یہ سب قرار دیتے ہیں۔ ان کو بھی تو آپ قرار دیں خپتی اور پاگل، نہیں، ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہے، خوب تعریف ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے معمولات زندگی وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بانو نصرت امین اصفہانی غالباً غیر شادی شدہ ہوں گی، جب بھی تو انہوں نے اتنی معرکۃ الآرا جو ہے وہ کتابیں تصنیف کی اور اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچ گئیں۔ آپ حیران ہوں گے، ان کے 9 بچے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے مقام کو حاصل کیا۔ تحصیل علوم دینیہ میں سید علی نجف آبادی کے پاس جایا کرتی تھیں اور اکثر ان کو بھی اپنے پاس درس وغیرہ کے لیے بلواتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اطلاع آئی کہ ان کے ایک بیٹے انتقال کر گئے، تو سید علی نجف آبادی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اب تو یہ تعطیل کر دیں گے کچھ دنوں کے لیے درس کی۔ 2 دن بعد ہی بانو کا ملازم آیا اور کہا کہ بانو نے آپ کو یاد فرمایا اور کہا کہ درس کے لیے تشریف لے آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ جب میں ان کو پڑھانے کے لیے گیا تو دیکھ ان کو پہلے سے زیادہ طلب علم میں نے آمادہ پایا، خود نمائی سے اس قدر دور تھیں بانو امین اصفہانی کہ جب انہوں نے اپنی کتاب الاربعین الہاشمیہ کے نام سے کتاب لکھی تھی، تو جس کے اندر توحید اور صفات الہی اور اخلاق کے احکام پر 40 حدیثوں کی شرح جو کی تھی، وہ فلسفی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، اصولی اور فقہی بحثوں کے حوالے سے کی تھی، بڑے معرکۃ الآرا کتاب الاربعین الہاشمیہ۔ جب یہ کتاب لکھی تو خود کہتی ہیں کہ میرے شوہر تک کو علم نہیں تھا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خود نمائی سے بھی بچنا تھا، اور میں اپنے کام کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ میں ایک کام کسی اور کو دکھا سکوں۔ فرماتی ہیں کہ یہ مقام، یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے، یہ مقام جوانی میں لوگوں سے دوری اور دوستی خلوت سے میں نے حاصل کیا۔ یعنی جہاں آپ زیادہ لوگوں کے اندر انوالو ہوں گی، ہر جگہ ہر تقریب کے اندر جانے پر تیار ہوں گی، بازاروں میں فالتو گھومنے پر تیار ہوں گی، کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے اندر جس حد تک انوالو ہوں گی، اتنا ہی آپ تمام ان چیزوں سے پیچھے ہوتی چلی جائیں گی۔ انتقال ہو چکا ہے ان کا، تو اس یہ خود فرماتی ہیں لوگوں سے دوری، یعنی آپ فضول قسم کی یہ جو میل ملاقاتیں ہیں، اس سے بچ کر میں نے اس مقام کو حاصل کیا، دوستی خلوت سے جو ہر وقت ہم لوگوں کے مجمع میں رہنا پسند کرتے، اس سے بچ کر میں نے اس مقام کو حاصل کیا۔ اور یہ فرماتی ہیں کہ یہ دو عمل ایسے ہیں، دوستی خلوت اور لوگوں سے دوری، کہ اس عمل سے جوانی ہی میں دل پہ ایک پاکیزگی غالب آ جاتی ہے اور خدا کی طرف توجہ تامہ حاصل ہو جاتی، یعنی مکمل، اور گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بانو امین اصفہانی کا اصفہان کے اندر ان کا باقاعدہ مزار ہے اور یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور اپنی زندگی میں باقاعدہ انہوں نے دعا کی تھی اور دعا فوراً قبول ہو گئی تھی، اور پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگار، یہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو ناقص نہیں بلکہ کامل طور پر گزارنا چاہتی ہوں۔ عورتوں کی جو ماہانہ نجاست کی وجہ سے اکثر روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، دعا کی، اس دعا کے قبولیت کے بعد اپنی پوری زندگی کبھی سارے جیسے نہیں گزری ماہ مبارک رمضان میں۔ اللہم صل علی محمد وعلى محمد۔ علم دین حاصل کرنا کیا واجب کفائی ہے؟ اس مقام تک حاصل کرنا کہ بس بانو امین اصفہانی نے حاصل کر لیا، اب کسی عورت کو کوئی ضرورت نہیں، کچھ تو نظر آئے، کوئی ایسی خصوصیات ظاہر ہوں۔ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو 10-10 سال سے مدارس کے اندر پڑھ رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ کچھ اپنے تئیں پڑھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن علمی اعتبار سے زیادہ آگے نہیں جا پاتی، کتابوں سے ان کو ایورجن اور ایک وہ محسوس ہونے لگتی ہے اور مطالعے کی شوقین نہیں رہ پاتی ہیں، بس وہی پرانے نوٹس کو لوٹ پھیر کر کے ہر جگہ مجالس کے اندر وہی پڑھتے رہنا وہی پڑھتے رہنا، علمی طور پر آگے نہیں بڑھ پاتے. گویا اس لحاظ سے سمجھ لیا گیا کہ بس واجب کفایہ تھا، بانو امین کر تو گئیں، اول تو ان کا نام بھی آج بہت سی خواتین نے پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہ بس ہو تو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت. دیکھیے ایک ایک شخص پر اس انداز سے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. کتنی آپ اس سے پہلے روایات سن چکی ہیں، بڑے علمی مقامات تک حاصل کرنے کے لیے اس رات کو باقاعدہ تڑپ تڑپ کر پروردگار عالم سے دعائیں مانگے. کوئی خواتین میں اس طور پر بھی تیار ہوتی نظر نہیں آتی کہ خواتین ہی کے فقہی مسائل کو، جو مخصوص مسائل ہیں، ان کو جو ہے عورتوں کے سامنے صحیح طور پر بیان کر سکے. اتنی غلطیاں اس کے اندر بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں. یعنی کسی اعتبار سے تو کوئی تو اس میں آگے بڑھے، کوئی تو اس میدان میں آ گیا ہے، کوئی بڑے مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو دیکھیے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ایسا گرفتار کر لیا کہ ہماری پرواز اس سے آگے جا ہی نہیں پاتی. حجت الاسلام فاطمی یہ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گئے اور ان سے ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کمرے میں تشریف لائے پڑھانے کے لیے، تو اچانک سے کمرے میں آتے ایک بہت ہی ناگوار منہ بنایا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں پر کسی نے کوئی غیبت کی. آغا فاطمی نے کہا کہ جی ہاں، ابھی چند افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کی غیبت کر رہے تھے. فرمایا فوراً یہاں سے چلو، یہ کمرہ اس کمرے کو تبدیل کرو، اب یہ جگہ درس پڑھنے کے قابل نہیں رہی، یہاں پر غیبت ہو چکی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اصل میں یہ ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے، تو ظاہر علم میں کسی خاص حد تک آگے جا بھی نہیں پاتے. کہ بعض اوقات ہوتا ہے، دیکھا آپ نے کہ صرف ایسی اس کے اندر ایک بدبو اور بسائند اس جگہ کے اوپر جو ہے آ رہی تھی کہ محمد حسین طباطبائی نے اس کو محسوس کر لیا کہ اب یہاں پر غیبت ہوئی. اور جو گھر ہمارے ہر وقت 24 گھنٹے غیبتوں سے، ہمارے کمرے جو ہے وہ معطر رہتے ہوں ماشاءاللہ، تو وہاں پہ خود سوچی کہ کس طرح سے جو ہے وہ علم دین وغیرہ حاصل کرنے کا دل آپ کا چاہے گا. آج رات سے اس علم حاصل کرنے کی ابتدا کر لیجیے. وہ کتنا آپ سنتی ہیں، اور ہر دفعہ شب قدر میں ضرور بات بیان ہوتی ہے شیخ صدوق کے حوالے سے، جو کہ عمالی شیخ صدوق میں بھی ہے، کہ ان دو راتوں میں 21 اور 23 میں مذاکرہ علمی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں، کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے. اور جو پیغمبر اسلام نے اس کی فضیلت میں ابو ذر سے جو روایت بھی ہے نا، کہ تمہارے لیے ایک ساتھ ایک گھنٹہ مذاکرہ علمی میں بیٹھنا ایک سال کی ایسی عبادت جس میں دن میں روزہ رکھا اور راتوں کو قیام لیل کیا جائے، اس سے زیادہ افضل. اچھا کون سا علم حاصل کریں، بہت سے لوگ فوراً ایک سوال پوچھیں گے. تو آج کی رات کے حوالے سے دیکھیے، ویسے تو علوم بہت سارے ہیں، لیکن آج کی رات کے حوالے سے خود آغا ری شہری جو بالکل درمیان میں ہیں، جن کی میزان الحکمہ جو کتاب بھی ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ یہاں پر 21 اور 23 میں جو مذاکرہ علمی سے مراد ہے وہ احکام خمسہ کا علم، واجب حرام و مستحب و مکروہ و مباح، یہ توضیع المسائل اور اس کا علم یہاں پر اس سے مراد دیا گیا. ویسے تو آپ کوئی تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی اور چیزیں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن کہا کہ جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، باقاعدہ ماہ خدا جو ان کی کتاب ہے آغائی ری شاعری کی، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے بات بیان فرمائی کہ اس سے مراد احکام خمسہ کا علم حاصل کرنا. دیکھیے علماء جو اس قدر کتابوں کے مطالعے میں بھی غرق رہتے ہیں، ان تک کو جو ان سے بھی بڑے علماء ہوتے ہیں، کتابیں پڑھنے کی خاص طور پہ بہت تاکید کرتے ہیں. دیکھیے علم حاصل کرنا جو اس رات کا سب سے بڑا، آپ کو دعاؤں میں بھی علم کو مقدم رکھنا ہے تمام حاجتوں سے، کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو حاصل ہو جائے تاکہ عاقبت بخیر ہو جائے اور بڑے مقامات کو حاصل کر سکے. بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ آقا محسن قرطی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو رستے میں ہی مجھے علامہ محمد حسین طباطبائی مل گئے. میں نے موقع بڑا غنیمت سمجھا اور کہا کہ آقا کچھ نصیحت فرمائی، رستے میں پکڑ لیا بازار میں. فرمایا مجھ سے کہ بحار الانوار کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو اور کسی بھی روایت سے سادہ انداز سے نہ گزرو، خوب غور و فکر کر لیا کرو. یعنی بس یہ نہیں، آپ باقاعدہ اس میں سے نکات نکالیں، سمجھیں کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے، اس میں کون کون سے میسیجز میرے لیے نکل رہے ہیں. تو بہرحال علماء تک کو تاکیدیں مزید کی جاتی. آقا محسن قرطی کی کتابیں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آقا محمد حسین طباطبائی نے الگ سے ان کو ایک نصیحت کی کہ تم بحار الانوار کا کثرت سے مطالعہ کرو، سرسری ہرگز نہ گزرو، خوب غور و فکر کیا کرو. آقا محمد حسین طباطبائی کے شاگردوں میں حجت الاسلام زرابی ہیں، جو فرماتے ہیں کہ علامہ طباطبائی جو تھے وہ فرماتے تھے کہ ہرج و مرج علمی اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر کس و ناکس ہاتھ میں قلم پکڑ لیتا یا ممبر پر چڑھ کر آ جاتا ہے. تو جب تک وہ نصیحت فرماتے تھے آقا طباطبائی، جب تک پختہ کار نہ ہو جاؤ، قلم کو ہاتھ میں نہ پکڑو اور نہ ہی ممبر پہ مسئلے مسائل جا کر بتاؤ. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس آپ نے ہلکا پھلکا سا علم حاصل کیا، ٹیڑھا میڑھا طریقے سے جو ہے اس کو حاصل کیا، عجیب و غریب الفاظ بنا کر معاشرے کے اندر کیا سے کیا مسئلے جو ہیں وہ بیان کر کے پیش کر دیا آپ نے، سارا غلط سلط ہو جاتا ہے. صحیح آپ کو علم جی جو آپ سے بار بار کام کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ یہ نہیں کہ پختہ کار ہوئے بغیر کوئی مہارت حاصل کیے بغیر بس ایسی میدان میں چھلانگ لگا کر آپ آ جائیں، ممبروں پہ چڑھ جائیں اور الٹے سیدھے مسئلے مسائل لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، لوگ جو دو چار سوال کریں اس کے بھی غلط سلط جوابات، اور اپنے تئیں بہت بڑا فریضہ انجام دیے کہ ہم امر بالمعروف کرنا شروع کر دیا. نہیں، یہ معنی مراد نہیں. آپ کو دین کے اعتبار سے دیکھیے، ایک انتہائی اہم آج کی رات کا پیغام ہے کہ دین کے اعتبار سے ثقہ اور قابل اعتبار بنی، ایک بہت ہی اہم بات. جو سنے کم سے کم اسے تو آپ صحیح طور پر بتا سکیں. بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ سوالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے وہ مسئلہ بتایا تھا فلاں، یہ مسئلہ آپ نے بتایا تھا جبکہ وہ مسئلہ میں نے بتایا نہیں ہوتا، فلاں مسئلہ آپ نے بتایا تھا جبکہ میں نے اس کے بالخلاف مسئلہ بتایا ہوتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اچھی طرح غور و فکر سے انسان کیوں نہیں، یعنی دین میں ثقہ اور قابل اعتبار کب بنے گا؟ اچھے طریقے سے بات کو سنیں، اپنی طرف سے مکسنگ کر کے کوئی معاشرے کے اندر نہ پیش کریں. جب بھی ہمارے استاد محترم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ بات بڑی، ویسے تو لوگ اس پہ ہنستے اور مسکراتے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اندر واقعی ایسی بات ہے کہ ان کو یہ بات کہنی پڑ گئی. وہ فرماتے ہیں خواتین کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پتا چلے، خواتین کے واسطے اور وسیلے سے میرے حوالے سے کوئی مسئلہ پتا چلے تو 99% اس کو غلط سمجھے، میں نے بتایا ہی نہیں ہوگا ایسا. یعنی خواتین اس حد تک صحیح سنے بغیر ادھر ادھر توجہ پتہ نہیں کہاں ان کی ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کو پیش کر دیتی ہیں لوگوں کے سامنے. تو دیکھیے دین کے اعتبار سے ثقہ اور قابل اعتبار بنی، یعنی آپ پہ اعتماد کیا جا سکے. ہاں یہ خاتون بتا رہی ہیں تو ایک سالڈ ریزن پیچھے ہوگی، بیک گراؤنڈ ہوگا، کسی کتاب کے اندر پڑھا ہوگا، کوئی ریفرنس ایک سالڈ پاس ہوگا. جب ذرا سے تفصیل معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے اس حوالے سے ایک تذکرہ عثمان ابن سعید کا کر دیا جائے جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص تھے. اور بغداد میں ان کی قبر مبارک بھی ہے. 5 سال عثمان ابن سعید نے دور سفارت کے گزارے اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے ان کے اقوال بھی ان کی سند کے طور پر عثمان ابن سعید کے متعلق ائمہ نے فرمایا کہ ان کا قول میرا قول ہے، ان کا پیغام میرا پیغام ہے. جب بھی ان اقوال کی وجہ سے عثمان ابن سعید کو محفوظ عن الخطا سمجھا جاتا ہے. لوگوں میں ان کی کرامات بھی اتنی زیادہ مشہور ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ جب مال ان کے پاس آتا تھا خمس وغیرہ کا تو مال حلال اور مال حرام کی مقدار الگ الگ کر کے بتا دیتے تھے، لوگوں کے سوالات کو سنے بغیر ان کے جوابات دے دیا کرتے تھے عثمان ابن سعید. اور ان کے خود ان کے جو بیٹے تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، جب عثمان ابن سعید کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹوں میں محمد ابن عثمان ابن سعید کے بارے میں باقاعدہ امام زمانہ نے تعزیتی پیغام جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فرزند اپنے باپ ہی کے زمانے سے ہمارا معتمد تھا، قابل اعتبار، خدا اس سے خوش رہے، خدا اس کو خوش رکھے اور اس کے چہرے کو روشن کرے. کہ باقاعدہ امام نے محمد ابن عثمان ابن سعید کے متعلق یہ بات کہی. دین کے اعتبار سے ثقہ اور قابل اعتبار، معتمد، ان کا قول میرا قول ہے. کہیں سے ایسی غلط باتیں اپنی طرف سے ملا کر کوئی باتیں بیان نہیں کریں گے. ان کے بعد حسین ابن رو نائب بنے تھے، بظاہر ان کا مرتبہ جو زمانے کے مشہور عالم تھے جعفر ابن احمد ان سے کم تھا. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ محمد ابن عثمان ابن سعید کے بعد جعفر ابن احمد جو ہے وہ نائب بنیں گے امام کے. اچھا جعفر جب ان کا آخری وقت قریب آیا محمد ابن عثمان ابن سعید کا تو جعفر ابن احمد وصیتیں وغیرہ سننے کے لیے ان کے پائتی آ کر بیٹھ گئے اور حسین ابن یہ تو ان کے سرانے آ کر بیٹھ گئے اور حسین ابن رو پائتی آ کر بیٹھ گئے. تو لیکن محمد ابن عثمان ابن سعید نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا ہے کہ نیابت کے لیے حسین ابن رو کو مقرر کیا گیا ہے اور امام کی طرف سے یہی نصیحت اور وصیت آئی ہے. جعفر فوراً اپنی جگہ سرانے سے کھڑے ہوئے، حسین ابن رو جو پائتی کی طرف تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے آگے سرانے لے کر آئے اور کہا کہ امام زمانہ سے بہتر حالات اور مصلحتوں کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے اور ہمیں امام کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا. تو بعض روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ حسین ابن رو کو یہ مقام اس وجہ سے ملا اگرچہ ان سے بڑھ کر جعفر ابن احمد اس زمانے میں موجود تھے جو علم اور تقوی کے اعتبار سے بھی کافی بڑے مرتبے پر فائز تھے، جیسے کہ ان کا عمل ظاہر کرتا ہے، بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ فوراً حسین ابن روح کو آگے کر دیا. حسین ابن روح میں اصل میں اسرار امامت کو چھپانے کی صلاحیت زیادہ تھی، یہ زیادہ قابل اعتبار اس معاملے میں تھے. تو دین میں دیکھیے ہر اعتبار سے ان کا تذکرہ اسی وجہ سے ہوا کہ ثقہ معتمد، ان کا قول میرا قول، ان کا پیغام میرا پیغام، دین کے اعتبار سے قابل اعتبار بنی. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یعنی کوئی اطلاع ملتی بھی ہے آپ لوگوں کے حوالے سے تو یقین نہیں آتا، تحقیق کرتے ہیں تو وہ پتہ چلا الٹی بات نکل رہی ہوتی. کم سے کم جو باتیں آپ سنتی ہیں وہ تو کم سے کم بیان کر دیا کریں اپنی طرف سے سابقے اور لاحقے لگائے بغیر. اور مسائل میں اور احادیث اور آیات کو بھی صحیح طور پر زبانی یاد کریں، اپنے حافظے کو قوی کرنے کی کوشش کریں کہ صحیح طور پر باتیں آپ کو یاد رہیں. آیت اللہ بروجردی فرماتے تھے کہ سید عالم الہدا کے متعلق کہ آخری عمر میں سید عالم الہدا نابینا ہو گئے تھے، لیکن 4000 احادیث مائع اسناد کے زبانی یاد تھی، 4000 احادیث مائع اسناد کی، حتیٰ کہ گھوڑوں کی سوموں کی آوازوں سے پہچان لیتے تھے یہ فلاں صاحب آ گئے، ان کے گھوڑوں کی سوموں کی آواز. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال احادیث کے صحیح الفاظ صحیح طور پر یاد ہونے چاہیے اور صحیح مسائل فقہ بھی یاد ہونے چاہیے. دیکھیے اچھی طریقے سے یاد کریں. اکثر خواتین آ کر پوچھتی ہیں اس عمل فلاں پریشانی ہے اس کے لیے کیا کوئی عمل روایات میں بتایا گیا وہ ہمیں بتا دیں، وہ چیز بتا دیں. آیت اللہ بہجت یہ بات بیان فرماتے تھے کہ سب سے بہترین ورد اور سب سے بہترین ذکر جو ہے تمام مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے وہ فقہ آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقہ مسائل میں مشغول رہنا، لوگوں کو بتانا، یہ خود آپ ایسا عمل ہے کہ آپ کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہٹتی چلی جاتی ہیں، اس کی برکت سے سارے مشکلات آپ کی حل ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی کی تعلیم دینا، اسی کے تعلم میں مصروف رہنا، اسی کا مباحثہ کرنا، اسی کا مذاکرہ کرنا، اسی کے مطالعے میں مشغول رہنا. آغا بہجت فرماتے ہیں ان تمام کاموں کو جو انجام دے گا خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے. آیت اللہ بہجت نے بھی شکستگی کا اپنے ایک لحاظ سے اظہار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا مقامات پہ وہ شخص فائز ہوتا ہوگا جو ہر وقت فقہ کے اعتبار سے تعلیم و تعلم، مباحثے، مذاکرے اور مطالعے میں مصروف رہتا ہوگا. تو بہرحال آپ لوگوں کا اس اعتبار سے مدرسے آنا یہ ایک بڑی بابرکت چیز ہے، خاص طور پر مسائل فقہ وغیرہ کا علم حاصل کرنا. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جن کا کتنی دفعہ تذکرہ ہوا، اول وقت نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں حد درجے اس بات کے قائل تھے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. تو کسی نے ایک دفعہ آقا بہجت سے پوچھ لیا کہ کیا آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں اپنے استاد علی آقا قاضی کا، کیا آپ نے کبھی آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا ہے؟ تو آقا بہجت نے کہا ہاں، اور علی آقا قاضی مجھ سے خواب میں آ کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات کہ اگر تعارض میان درس و نماز جماعت یا اول وقت پیش آمد درس مقدم است، یعنی اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے درس میں اور نماز جماعت میں، ٹکراؤ ہو جائے درس میں اور اول وقت نماز پڑھنے میں، تو درس مقدم، درس کو مقدم رکھا جائے. کیونکہ فرماتے تھے کہ یہ خواب میں آ کر علی آقا قاضی نے آیت اللہ بہجت سے یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ جماعت سے نماز یا اول وقت میں نماز یہ مستحب ہے اور درس جو ہے یہ واجب. البتہ یہ اس وقت ہوگا واقعی کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، یہ نہیں کہ پورا دن تو ہم ایسی آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارے اور جیسی نماز کا وقت آیا فوراً کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے بھائی درس مقدم ہے، یہ نہیں معنی. کبھی عادتا ایسا ہوتا نہیں اور بہت نادر ہے کہ درس اور نماز اول وقت آپس میں ٹکرا جائیں، لیکن بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جائے واقعتاً شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوگا تو درس اس موقع پر مقدم ہوگا. تو اس رات کو کوشش کریں یا تو کوئی کیسٹ ہو، کوئی درس ہو، کوئی فقہی مسائل کا کوئی بیان ہو، وہ ضرور اس رات کو آپ ضرور سنیں، گھنٹہ دو گھنٹہ اس کام میں ضرور لگائیں. تو دیکھیں میں پھر بار بار یہ بات کہوں گا کہ علم مقام کو بڑے ہلکے پھلکے انداز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ بس ہم عام لوگوں کی طرح بھی سارے کام کریں اور بڑے علم مقام کو بھی حاصل کر لیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جواہر الکلام کتنی مشہور و معروف کتاب ہے، شرائع الاسلام جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ تاریخ ہے یہ کتاب، اور آج تک فقہ میں کبھی ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جواہر الکلام. جو ان کے اس کو لکھنے والے ہیں شیخ محمد حسن جن کو صاحب جواہر الکلام کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ پچھلی دفعہ میں نے پڑھا بھی تھا، ان کے بیٹے تھے علاوی، عین سے علاوی، جن سے یہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ بھی کے جب سب سے زیادہ محبت کرنے والے، لیکن بس کیا کیا کہ مصروف تھے کتاب لکھنے میں جواہر الکلام، جنازے میں آئے، ان کے جنازے کے قریب بیٹھے، کچھ دیر تلاوت قرآن کی، پھر وہیں بیٹھ کر جواہر الکلام کا ایک جز تالیف فرمایا وہیں بیٹھ کر، اور اس کے بعد فرمایا اس کا ثواب میں اپنے بیٹے علاوی کو ہدیہ کرتا ہوں. تو دیکھیے ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ علم میں دین کو پھیلانے میں اس خاص طور پر اس قسم کی تڑپ کو آپ شب قدر میں خصوصی دعائیں کر کے اس تڑپ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں علم دین کے سلسلے. کتنا ہم کو ملتا ہے جابر بن یزید جوفی جو ہمارے پانچویں اور چھٹے امام دونوں کے خصوصی صحابیوں میں سے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی ایسی طلب اور ایسی تڑپ تھی کہ جابر بن یزید جوفی کو 90,000 وہ حدیثیں امام کی زبانی یاد تھی کہ جو دوسرے لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے تھے، لوگ تحمل ہی نہیں کر پاتے، ان کا معیار علمی اتنا نہیں تھا کہ وہ ان حدیثوں کو تحمل کر سکے. 90,000 وہ حدیثیں، اور اس کے علاوہ کتنی یاد ہوں گی. باقاعدہ امالی شیخ طوسی میں بھی روایت ہے کہ جب اپنا علاقہ چھوڑا تھا انہوں نے اور پھر اس کے بعد پانچویں چھٹے امام کی خدمت میں رہے تھے، تو جب اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا تھا، خود کہتے ہیں کہ جب میں نے 17 سال بعد میں امام کی خدمت میں رہا اور میں پانچویں امام کی خدمت میں آیا، تو میں نے آ کر کہا کہ مولا میں جو ہے اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ مجھے کوئی حدیث ارشاد فرمائیں جس سے میں استفادہ کر سکوں. تو امام نے فرمایا جابر 17 سال سے ہماری خدمت پر معمور ہو، پھر بھی حدیث سننے کے منتظر ہو. یعنی 90,000 تو سوچیے وہ حدیثیں جسے لوگ تحمل نہیں کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کتنی لاکھوں حدیثیں امام کی یاد ہوں گی، اس کے باوجود بھی کہنے جاتے جاتے بھی کوئی حدیث ارشاد فرما دے علم کی تڑپ. تو جابر بن یزید جوفی نے کہا کہ مولا آپ ایسا سمندر کہ جس سے جتنا بھی لیں کم نہیں ہوتا اور نہ اس کی تہ تک پہنچا جا سکتا. اور پھر امام نے فرمایا جابر ہمارے شیعوں تک ہمارے سلام کو پہنچا دینا، اور یہ بات بتا دینا کہ ہماری اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں، اور اس کی اطاعت کیے بغیر اس کے قرب کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جو کوئی بھی خدا کی نافرمانی کرے گا اسے ہماری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور اس کے بعد آگے چل کر اس حدیث میں آگے بھی جا کر بیان ہوا جو اس میں ڈسپلے تو نہیں ہو رہا ہے، امام نے فرمایا ہے جابر ہم اہل بیت سے دوستی اور محبت دین کے امور میں نظم و نسق پیدا کرتی. دیکھیں ٹائم ٹیبل ایک مقرر کریں، ایک نظم و ضبط آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. زیادہ تر ہم زندگیاں دیکھ رہے ہیں کہ بے ہدف بے مقصد جانوروں کی مانند گزر رہی ہیں، کھانا پینا اور سونا جو صرف جانور کیا کرتے ہیں اس طرح سے. تو مدرسے کی طالبہ سے بہت وعید ہے کہ وہ اسی طریقے سے کام زندگی گزارے. یہ جابر بن یزید جوفی کی بات آپ نے سنی. دوسرے کراوی ہیں محمد ابن مسلم، انہوں نے 30,000 حدیثیں پانچویں امام سے پوچھیں، علم کو اتنی تڑپ باقاعدہ پوچھی. اچھا صرف راویوں کی حد تک بات نہیں، آئمہ کے متعلق خود ملتا ہے کہ امام علم دینے کے اس حد تک شوقین رہتے تھے، اتنے بے چین رہتے تھے کہ باقاعدہ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے کہ راوی ہمارے 8ویں امام کی خدمت میں آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتا ہے کہ میں 8ویں امام کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ داخل ہو گئے. اندر داخل ہوئے، مجھ پر نگاہ پڑتے فرمایا اے نافع کے بیٹے کہو تو تمہارے لیے حدیث نہ بیان کروں. اب آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب بات نہیں، نہ کوئی موقع ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی بات چیت ان سے چل رہی کہ اس میں بیان کریں. امام بس اندر کمرے میں آئے اور کہا نافع کے بیٹے کوئی حدیث نہ بیان کروں، اور اس کے بعد ایک حدیث بیان کی، طویل حدیث ہے سوچے سے تک نہیں پڑھ رہا، لیکن جو بات تھی کہ بلا وجہ بھی بغیر کسی ریزن کے بھی کوئی موقع ملے نہ ملے، ہر آپ زبردستی کوئی موقع نکالیں اور امام کی کوئی حدیث، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی اسلام کی بات، کوئی چیز آپ پڑھ رہی ہو، فوراً گھر والے کو متوجہ کریں، ارے بڑی عجیب و غریب بات میں نے آج کتاب کے اندر پڑھی، یہ دیکھو سنو کیا لکھا ہوا ہے، اور دوسروں تک ان علوم کو پہنچائیں، یہ باتیں ان کو بتائیں. دیکھیں ورنہ کیا ہوگا، یہ وقت گزرتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، کہ یہ رات بھی اسی طریقے سے پر لگا کر اڑتی چلی جائے گی. تو دیکھیے ہمیشہ درس دینے سے اور درس لینے سے، علم حاصل کرنے سے، علم کو پھیلانے سے ہمیشہ آپ کا علم بڑھے گا. علامہ محمد حسین طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں آیت اللہ سید حسین بات کو بھائی، باقاعدہ یہ جو نام بڑا مشکل سا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی سلائیڈ بھی بنوا دی آپ کے لیے، آیت اللہ سید حسین بات کو بھائی سے میں نجف میں ان سے درس لینے جایا کرتا تھا، دوران درس اطلاع آئی کہ آپ کے بیٹے بے ہوش ہو گئے، آیت اللہ سید حسین بات کو بھائی سے کہہ رہے، انہوں نے دوران درس دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار میرے بیٹے کو شفا عطا کر، اور درس دینا پھر شروع کر دیا. بہت سے لوگوں نے بہت اصرار کر کے درس کو جو ہے معطل کروایا، انہوں نے زبردستی گھر روانہ کیا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ پروردگار سے میں نے دعا کر دی لیکن یہ درس دینا بڑا اہم ہے اس وقت. تو بہرحال دیکھیے ہم لوگ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج بڑے، یہی وجہ ہے ورنہ ان کا نام کل ہی آپ سے پوچھوں گا تو زیادہ تر کو نہیں یاد ہوگا، کہ آج ہم کتنے احترام سے ان کا نام لے رہے ہیں ان کی انہیں خصوصیات کی بنا پر. یعنی واقعتاً ایسا کام کر کے جائیں، دیکھیں کام اسی وقت ہوں گے کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کہ اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری محنت بھی کرنا پڑتی، ایسا کام کر کے جائیں کہ مرتے وقت ایک اطمینان ہو کہ ہم نے کام اچھا کر کے گئے. جیسے امام خمینی کا جملہ ہے کہ میں ایک مطمئن روح کے ساتھ سفر آخرت پر جا رہا ہوں، یہ کہا تھا امام خمینی نے. آیت اللہ بیجت فرماتے ہیں کہ جب امام خمینی بیمار تھے اور اسپتال میں ایڈمٹ تھے، تو وفات سے چند دن پہلے جمعرات کے دن فجر کے بعد میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے امام خمینی کو دیکھا، جبکہ وہ وہاں پر موجود تھے ہسپتال میں اس وقت، جاگتی آنکھوں سے، جبکہ میں سویا ہوا بھی نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ فرت مسرت اور خوشی سے امام خمینی مسکرا رہے ہیں. میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی ہو گیا، اور چند روز بعد ہی پھر ان کے انتقال کی خبر آ گئی. پھر میں متوجہ ہوا کہ امام خمینی خدا حافظی کے لیے میرے پاس آئے تھے، اور خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو خدمات دینی اور اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی تھیں اس پر وہ پروردگار کی طرف سے تائید یافتہ تھی. تو کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ آپ سرخرو ہوں، انتقال کے وقت آپ کچھ باتوں کو سہارا پکڑ سکیں کہ پروردگار ہاں میں نے مطمئن ہوں کہ میں نے یہ والا کام تو کر دیا تھا. تو اس شب قدر میں کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے کی بھی آپ پروردگار عالم سے دعا مانگیں. روحانی ترقی بھی دیکھیے بہت زیادہ ضروری ہے. دو آیات آج کی رات کے اعتبار سے تحفے کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی وہ فرماتے تھے کہ ان دو آیات اور چند آیتوں کی بات اور کرتے تھے، ان کے ذریعے میں نے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. ان دو آیات کی آج کل بڑی اہمیت ہو گئی، جبکہ آپ دیکھ رہی ہیں کافروں کا مسلمانوں پر کس حد تک غلبہ ہو چکا ہے، اور تمام مسلمان ممالک سوائے مملکت اسلامی ایران کی کیسا غلبہ حاصل کرتا جا رہا ہے، بلکہ مکمل غلبہ حاصل کر چکا ہے کفر اور شرک کے حامل افراد جو ہیں مکمل غلبہ حاصل کر چکے. پیغمبر اسلام نے ان دونوں آیات کو تمام مصیبتوں اور کافروں پر غلبے کے لیے خاص طور پر بتائیں. آپ چاہیں تو ان دو آیات کی اس رات کو صدق نیت سے تلاوت کر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. یہ دو آیتیں یعنی اتنی طاقت رکھتی ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر واقعی کوئی صدق نیت سے ایک شخص بھی اگر ان دو آیات کو پڑھ لے تو مسلمانوں کے تمام پرابلم سالو ہو سکتے ہیں، اور وہ ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286. آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر، اور اس کے بعد فانصرنا علی القوم الکافرین، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 285 اور 286 سورہ بقرہ. اچھا، یہ آیات پیغمبر اسلام کو شب معراج پروردگار کی طرف سے تحفے میں عنایت ہوئی تھی، اور مجموع البیان کی پہلی جلد میں بھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو تین تحفے پروردگار کی طرف سے پیغمبر اسلام کو ملے، پانچ وقت کی نماز، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اور پیغمبر کی امت کے لیے ان لوگوں کی بخشش جنہوں نے کوئی شرک نہ کیا. اور باقاعدہ تفسیر ابن کثیر میں پیغمبر اسلام سے مروی روایت بھی ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے جو تحریر لکھی تھی وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات تھی. زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے، یہ سورہ بقرہ کی یہی دو آخری آیات. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ تین شب بھی پڑھی جائیں صرف تین راتوں تک شیطان اس گھر میں پھر پھٹک نہیں سکتا. اور پیغمبر اسلام یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ جو نماز عشاء کے بعد ان آیات کو پڑھے گا وہ قیام لیل سے بھی معاف ہو جائے گا. یعنی اگر وہ اس رات کو بالفرض نماز نہیں بھی پڑھ پاتا ہے تب بھی اس کو پورا ثواب مل جائے گا. باقاعدہ تفسیر صافی کی پہلی جلد کے اندر اس روایت کو لکھا گیا. اور پیغمبر اسلام یہ بات بھی بیان فرماتے کہ یہ آخری دو آیات قرآن بھی ہیں، دعا بھی ہیں، اور خدا کی خوشنودی بھی. یہ دو آیتیں جو ہیں، پیغمبر اسلام سے لوگوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ایک روشن چراغ کی طرح سے ایک نور ان کے گھر سے بلند ہو رہا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور جب خود ثابت بن قیس کے پاس لوگ گئے، پوچھا کہ آپ راتوں کو کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر سے نور بلند ہوتا ہے، کہا میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی چار آیتیں اور آیت الکرسی ہم فیا خالدون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو شخص بھی پڑھ لے گا، یہ جو ابھی دو آیتیں آپ کے سامنے، اس کی جان و مال پر کوئی آفت نہیں آئے گی، شیطان اس کے قریب نہ پھٹکے گا، اور قرآن کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. تفسیر صافی کی پہلی جلد. تو اتنی اہم ترین دیکھیے آیتیں ہیں کہ ان دو آیتوں کو آپ لکھ کر گھر میں لگائیں، باقاعدہ فریم کر کے لگائیں، آتے جاتے نگاہ پڑے تو ان دو آیات کو پڑھتے ہوئے جائیں. اتنی زیادہ فضائل کی حامل کہ خود پروردگار عالم نے رسول سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو اپنے خزانے عرش میں سے خزانہ عطا کیا، اور وہ ہے فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. یعنی یہ دو پروردگار عالم کی طرف سے جو خزانے، ان میں سے یہ خزانے جو ہے وہ عطا ہوئے. اس رات کو ہرگز بھی ان آیات کو فراموش نہ کریں، اور ان دو آیتوں کے ذریعے اپنے آپ اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروا سکتی ہیں. آیت نمبر 285 اور 286، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حق تو نہیں ان آیات کا جس انداز سے آپ نے درود پڑھا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم اپنے مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی تو اس کے لیے اتنی محبت پیدا ہونی چاہیے. ہاں، اب کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، سو جلدی بات بتاؤں کہ دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرنے کا بھی ایک نسخہ رجب علی خیات نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر 40,000 دفعہ درود پڑھ لیا جائے، چالیس ہزار دفعہ درود پڑھنے سے پروردگار عالم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن دل میں پروردگار عالم کی محبت پیدا کرنے کے لیے دل کے رضائل کا دور ہونا بھی ضروری. صفائے باطن، وہ جو جھاڑیاں اور گناہوں کی آلودگی اور نجاستیں ہیں، ان کو پہلے ہٹانا پڑے گا. اور صفائے باطن کے لیے، یعنی اپنے اندرونی روح کو پاک کرنے کے لیے، دو سورے خاص طور پر عرفا نے تاکید کی ہیں. ایک سورہ صافات کا صبح کے وقت پڑھنا، سورہ صافات کا، اور رات کو سورہ حشر پڑھنا. یہ دل کے گندگیوں اور میل کچیل اور غلاظتوں کو ہٹا کے زمین سازی کر دیتا ہے. پروردگار عالم کی محبت دل میں آنے لگتی. صبح کے وقت سورہ صافات اور رات کے وقت سورہ حشر. یہ صفائے قلبی کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے تمام گندگیوں سے، تاکہ یہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے پروردگار عالم کی محبت کو. یہ دو سورہ خاص طور پر، صبح کے وقت سورہ صافات اور رات کے وقت سورہ حشر. تو دیکھیے، اس صفائی کے بعد خدا کی محبت کے لیے دل زمین ہموار ہو جائے گی. بہت سے عرفا تو یہاں تک کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ تم نیند میں بھی ذکر خدا کیا کرو. آپ خود حیران ہوں گے کہ نیند میں ذکر خدا کیسے ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں سوتے وقت فکر گناہ نہ کرو، سوتے وقت کوئی گناہ کی فکر نہ کرو، نہ کوئی ارادہ گناہ کرو، تو وہی تمہیں ثواب ملے گا جو کہ جاگتی آنکھوں میں ذکر خدا کا ثواب ملتا. یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا نا، زاہد کی پرواز کے دو پر ہیں، جن میں ایک استغفار اور دوسرا درود. تو بہرحال ان دو چیزوں کو کبھی انسان فراموش نہ کرے. اچھا، ایک کام کی بات اور عرض کر دی جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جو افراد بھی پروردگار کے مرتبہ یقین تک پہنچے، مرتبہ یقین تک، وہ دو راہوں سے پہنچے. پہلی راہ تو معلوم ہے کہ مسائل میں تفکر، مسائل میں تدبر اور دلائل اور بحثیں اور احادیث اور روایات اور آیات اور مباحثہ وغیرہ، جو علمی راہ ہے ایک، یہ بھی منزل یقین تک پہنچاتی، ایک راہ تو یہ. لیکن یہ راہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کہا کہ نہیں، دوسری پرور منزل یقین تک پہنچانے کے لیے ایک راہ اور بھی ہے جو ہر شخص اس پر عمل کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ دوسری ہے دائم الذکر ہونا، ہر وقت ذکر خدا کرتا رہا. فرماتے ہیں علماء کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص دائم الذکر ہو، یعنی زیادہ تر اوقات میں ذکر خدا کرے اور وہ موقع نہ ہو، منزل یقین تک نہ پہنچ پائے. یہ بہت اہم بات ہے منزل تک یقین تک پہنچنے کے لیے. آیت اللہ بہجت نے البتہ ایک تیسرا طریقہ اور بتایا منزل تک یقین تک پہنچنے کے لیے. ایک تو وہی دیکھیں، پہلا تذکرہ کیا ہوا کہ دلائل، مباحث اور علم کے ذریعے انسان مرتبہ یقین تک پہنچ سکتا ہے. علماء نے کہا کہ دوسرا ایک اور بھی ہے، دائم الذکر ہونا، یہ ہر شخص کر سکتا ہے. مسلسل اگر ذکر خدا، مسلسل تسبیحات یہ پڑھتا ہے تو وہ منزل یقین تک پہنچ سکتا ہے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے نہیں، تیسرا طریقہ اور بھی، قرآن کو جس قدر بھی ہو سکے حفظ کریں، جس قدر بھی آپ سورے یاد کر سکیں حفظ کریں. یہ سورے آپ کے اندر جا کر ایک ایسی نورانیت پیدا کرتے ہیں، جب آپ حفظ کرتی ہیں نا جو کوئی چیز آپ کو یاد آپ ہوتی تو آپ کی روح کے اندر خود بخود ہر وقت اس کی تلاوت ہوتی رہتی. آپ کی روح یعنی جو آپ حفظ، یا آپ کو کیسے ہر وقت آپ فوراً جیسے بٹن دبائیں آپ وہ سورہ سرانا شروع کر دیتی ہیں، روحانی طور پر اس سورے کی مسلسل آپ کے اندر تکرار ہوتی رہتی. اور حفظ سورہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جتنا بھی قرآن آپ حفظ کر سکیں گے مرنے کے بعد اس کا جسم خراب نہیں ہوگا جو قرآن کو جتنا زیادہ حفظ کر چکا ہوگا. باقاعدہ آغا بہجت پوچھتے تھے، ایک عالم سے پوچھا بھی تھا کہ آپ روزانہ کتنا قرآن تلاوت کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت نے ان عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایک پارے سے کچھ زیادہ تلاوت کرتا ہوں. فرمایا یک جست کافی است، ایک پارا کافی ہے، اس سے زیادہ کو پڑھنے کو آغا بہجت منع کرتے تھے عام لوگوں کے لیے، عام علماء کے لیے، اور کہتے تھے نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم. اور جو سورے بھی آپ کو یاد ہوں روزانہ آپ ان کی تکرار کرتی رہیں. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ خوئی کا صرف یہ مسئلہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ جتنا قرآن آپ نے اب تک یاد کر لیا، جو سورے آپ کو یاد ہیں ان کو احتیاط واجب کی طور پر بھولانا حرام ہے، یعنی کم سے کم اتنی تکرار کرنا ضروری ہے کہ آپ اس سورے کو بھول نہ پائیں. اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت کرو ورنہ یہ فرار ہو جائے گا، یعنی تم اسے فراموش کر دو گے، بھلا دو گے. اس کو بار بار تکرار کرتے رہنا چاہیے. جو سورے آپ نے بچپن میں یاد کیے ہیں، اوائل جوانی میں یاد کیے ہیں، وہ سب آپ کوشش کر کے ان کو یاد کرتی رہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ رمضانوں میں گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور جناب عام دنوں میں بھی بڑی بوڑھیاں صبح کے وقت بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھیں، گھروں میں آوازیں گونجتی تھیں. آج کوئی گھر ہم کو ایسا نظر نہیں آ رہا جہاں اس انداز کی تلاوت کی آوازیں گونجتی. آیت اللہ عبد الکریم حائری صحیح بات فرماتے تھے کہ عامہ نے عطرت کو چھوڑ دیا ہے اور خاصہ نے قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ یعنی شیعوں نے اور اہل بیت کے ماننے والوں نے ایک لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ جیسے جو حق ہے ان چیزوں کا اس کے مطابق نہیں کر پائے، انہوں نے عطرت کو چھوڑا ہے تو آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا. جبکہ دو برابر وزن کی چیزیں جو ہے پیغمبر اسلام چھوڑ کے گئے تھے، یہ دونوں متلازم ہیں، کسی ایک کو ضائع کرنا گویا دوسرے کو ضائع کرنے کے برابر. دونوں کا ایک اتحاد ہے جو قرآن کی اصل میں تلاوت کرتا ہے. روایت میں جملہ ایک بات آئی ہے کہ جو شخص بھی تلاوت قرآن کرتا ہے یا اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے متعلق بھی بات آئی ہے، ایک گونا نبوت اس کے اندر آ جاتی، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، نبوت کا ایک پارٹ اس کے اندر آ جاتا ہے جو بھی حفظ قرآن کرتا. تو روزانہ ایک پارا پڑھنے کی بہت زیادہ علماء تاکید کرتے ہیں، لیکن ایک پارا نہ ہو سکے تو جتنے بھی سورے کم سے کم آپ پڑھ سکیں اسے تو ضرور کریں. البتہ کہتے ہیں کہ ایک پارے سے کوئی زیادہ اگر تلاوت کرے گا تو خستگی کا باعث ہوگا، اور ایک پارے سے اگر کم تلاوت کرے گا تو جلدی اس کو فراموش کر دے گا. جو خاص طور پر حفاظ قرآن ہے ان کے متعلق تاکید آتی کہ ایک پارا کم سے کم روز تلاوت کریں. البتہ جو عاشقان قرآن ہیں اور علماء ہیں جو بہت زیادہ اس سلسلے میں شوق رکھتے ہیں، جیسے آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی، آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی، یہ رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے ابتدائے رات سے صبح تک حرم امام حسین میں، یا صبح سے لے کر رات تک، یا رات سے صبح تک، وہ وقت جس کو اطول الوقتین کہتے ہیں، یعنی یا رات سے صبح یا صبح سے رات، یہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. روز ایک رمضان میں روز ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور صرف حرام سے تجدید وضو کے لیے جاتے تھے یا تطہیر وغیرہ کے لیے باہر جاتے تھے. اور خود آیت اللہ بہجت بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پر نعمت کا اظہار کرو کہ مجھے دو نعمتیں پروردگار عالم نے بہت زیادہ عطا کی. ایک تو توفیق بکا در ازائے سید الشہدا, میں جتنا بھی رو لوں خستگی نہیں ہوتی, اور دوسرا میں جتنا بھی قرآن پڑھ لوں کبھی سستی کا شکار نہیں ہوتا. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے. تو خاص طور پر تلاوت قرآن کو اور اس کو جتنا بھی ہو سکے یاد کر سکے. دیکھیے کیا ایسا کریں کہ ہمیں قرآن سے وہ ارتباط حاصل ہو جائے, رابطہ ہمارے اور قرآن کے درمیان جو کٹ کے رہ گئے وہ مل جائے. یہ بھی آج کی رات کو دعا میں مانگنا ہے, اور خاص طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنا ہے. جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ تشریف لائے تھے تو جو بہت سی باتیں ان سے آف دی ریکارڈ ہوئی تھیں, تو ان سے ایک صاحب نے یہی پوچھا کہ آپ کو آخر اتنی قرآنی آیتیں یاد کیسے رہتی ہیں, کہ آپ ایک کے بعد ایک یاد کرتے بتاتے چلے جاتے ہیں اور ذرا سا بھی کہیں اٹکتے نہیں. کہنے لگے میں ویسے بتا دوں کہ دیکھیں ابتدان جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو مجھے قرآن سے کوئی خاص شغف نہیں تھا, یعنی ایک ہوتا نا جس طریقے سے بعد میں پیدا ہوا. تو ایک مجتہد نے یہ بات کہی کہ تم حرم امیر المومنین جا کر امیر المومنین سے توسل کرو کہ وہ قرآن سے تمہارا ارتباط ہو جائے. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حرم امیر المومنین گیا اور جب ان سے توسل کیا تو اس کے بعد مجھے قرآن کی آیتوں میں رب بھی نظر آنے لگا, مجھے ان کے معنی بھی سمجھ آنے لگے. تو بہرحال ایک بات اس میں خاص طور پہ ضرور کہہ دی جائے کہ آیت اللہ بہجت ایک بات کو بڑا ریکمینڈ کرتے تھے اور ہم سب لوگوں کے لیے, وہ فرماتے ہیں کم سے کم 5 آیات قرآنی روزانہ حفظ کرنی چاہیے. 5 یہ اپنے اس میں آپ لکھ لیجئے نظام الاوقات میں روزانہ, کہ آج کی رات کا ایک کلاسک تحفہ اور بھی یعنی شب قدر کے حوالے سے, کہ روزانہ 5 آیتوں کا حفظ کرنا. اگر 5 ایک دم سے آپ کو مشکل ہو رہی ہیں, 1 آیت 2 آیت 3 آیت سے ابتدا کر دیجئے, بہرحال 5 تک کم سے کم وہ کہتے تھے کہ روزانہ حفظ کرنی چاہیے. اور ایک گونا ایک درجہ نبوت آپ کے اندر آنے لگتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی نبی بننے کے دعوے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, لیکن روایت میں بات آئی ہے کہ جیسے کہ جب آپ حفظ کرتی جاتی ہیں تو گویا اس کی ایک اندرونی طور پر ہر وقت آپ کی روح کے اندر اس قرآن کی تکرار ہوتی رہتی. تو 5 آیتیں روزانہ, اور بچوں کو بھی سلسلے میں بڑی تاکید ہے ماؤں کے حوالے سے کہ جتنے بھی ہو سکے روزانہ سنیں. کل میں نے یہ والی آیت یاد کرائی تھی, تمہیں کچھ یاد ہے یا نہیں؟ بچوں کو باقاعدہ یاد کریں اور روزانہ سنیں. یہ ماؤں کی تربیتی عمر میں ایک ذمہ داری کہ وہ کس بچوں کو اس طرح سے یاد کروائیں چیزیں. دیکھیے آپ اگر کوئی سچی نیت سے کوئی توسل کریں تو واقعی یہ بات 100% کہی جا سکتی کہ معجزات آج کل بھی ہو سکتی. سچے دل سے توسل تو کریں. آیت اللہ ری شاہری نے باقاعدہ زمزم عرفان میں لکھا ہے کہ مرحوم کربلائی کاظم ساروقی, یہ ساروق جو کہ عراق ایران کا ایک علاقہ ہے, اس کے قریبی قریہ اور گاؤں ہے, وہاں کاظم کربلائی کاظم ساروقی ایک عام دیہاتی شخص تھا جس جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, تاکہ اسے الف بے تے یہ بھی نہیں آتی تھی, بالکل عام دیہاتی. کیا ایسا معجزہ ہوا کہ ایک لمحے ایک سیکنڈ کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. ایک سیکنڈ میں خود بتایا انہوں نے, کربلائی کاظم ساروقی نے. کہہ رہے کہ آیت اللہ حائری اس زمانے میں آیت اللہ سید عبد الکریم حائری ہوا کرتے تھے, ساروق میں باقاعدہ ایک مبلغ بھیجا انہوں نے. وہ مبلغ کیا انہوں نے آ کر کیا کہ باقاعدہ لوگوں کو جا کر سمجھایا کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر ہیں, آپ لوگ زکات نہیں نکال رہے ہیں, آپ لوگ خمس نہیں نکال رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ گاؤں دیہات ان کا تو زراعت وغیرہ اس میں بہت ساری نصاب کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ نصاب میں شامل ہوتی ہیں, اور اس پہ زکات نکالنی چاہیے, خمس نکالنا چاہیے. آپ کی نمازیں ساری بیکار ہیں, آپ کے روزے سب بیکار ہو جائیں گے اگر یہ اموال حرام آپ کے اندر جا رہے ہیں. انہوں نے سنا کربلائی کاظم ساروقی نے, ایک عام دیہاتی ایک فارمر ایک کسان, یہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ والد محترم کیا آپ یہ خمس زکات وغیرہ نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں نکالتا. کہا کہ پھر نکالیے. والد تیار نہیں ہوئے, اتنی محنت سے ہم کمائی کر رہے ہیں اس میں کیسے دے دیں جیسے اکثر ہوتا ہے. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور قوم آ گئے. بعد میں ان کے والد نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کربلائی کاظم ساروقی کو دوبارہ لے کر آؤ. دوبارہ لے کر آئے, والد نے سوچا کہ شاید اس کا بھوت اتر گیا ہوگا, یہ مال حرام کو کھانے والا, کس سے اپنے آپ کو بچایا جائے, دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. جب آئے اور کہا کہ والد گرامی آپ نے خومس اور زکات نکالا یا نہیں نکالا؟ کہا کہ نہیں, نہ نکالا نہ نکالنے کا ارادہ. یہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اب تہران آ گئے. تہران کچھ عرصے رہ کے والد نے پھر ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کاظم کو لے کر آؤ. پھر والد نے کہا کہ میں تمہاری زمین ہی الگ کر دیتا ہوں، یا تم خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ اور تمام جو شرعی جو خمس و زکات ہے خود ادا کرو. جیسی ان کو اپنا حصہ ملا آدھا تو اسی وقت کھڑے ہو کر راہ خدا میں اسی وقت صدقہ کر دی، جتنا بھی باپ کی طرف سے چیزیں ملی تھی. پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب میں نے صدقہ کر دیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں امام زادے جو وہاں پر ہیں ساروق میں ہفتاد و دوتن، باقاعدہ قم میں ان کے نام سے موسوم ایک پارک بھی ہے ہفتاد و دوتن پارک جو ہے، تو امام زادے جو ہیں وہاں پر ہفتاد و دوتن کے نام سے، اور باقاعدہ ان کا ایک روزہ ہے وہاں پر. تو کہنے لگے کہ میں وہاں نماز کے لیے وہاں پر گیا، تو اچانک سے نماز کے بعد میں لیٹا ہوا تھا وہیں پر تھکا ہارا کہ میں نے دیکھا کہ دو عرب آئے ہیں میرے پاس، اور ہولیے سے ہی وہ مجھے انتہائی وجیح عرب عربی لباس پہنے ہوئے سبز رنگ کا امامہ پہنے ہوئے میرا نام لے کر مخاطب کیے، کربلا کاظم ساروقی ہمارے ساتھ آؤ. اور اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ تم کچھ اور کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کربلا کاظم سے کہا، کہا کہ مجھے کچھ پڑھنا آتا ہی نہیں، کیا پڑھوں؟ کہا کہ اس کتبے کو پڑھو. سامنے ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جس پہ سورہ آراف کی آیت نمبر 54 سے 57 تک لکھی ہوئی تھی. کہہ رہے میں ان آیات کو پڑھتا چلا گیا اگرچہ مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ ان میں سے ایک شخص جو ایک عربی شخص جو انتہائی نورانی شخصیت تھی وہ میرے قریب آئی اور میرے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر اور میرے سینے پر پھیرا اور سورہ الحمد پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری میرے چہرے پر. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پورا قرآن گویا میرے اندر آ گیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں وہاں سے سیدھا آغا حاج صابر عراقی کے پاس گیا جو زمانے کے کالی میں دین تھے، اور ان کو سارا ماجرا جو ہے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. انہوں نے اچھا وہ بھی مجھے جانتے تھے کہ مجھے میں بالکل دیہاتی ذرا سا بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انہوں نے مجھ سے سورہ مریم کی آیات پوچھی اور اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات پوچھی اور سورہ رحمان کی آیات پوچھی. حیران رہ گئے کہ میں ہر چیز بتاتا چلا گیا، حتیٰ کہ جو طالب علم تھے اس زمانے میں اور علماء تھے اور مراجع تھے ان تک نے میرا اس کے بعد امتحان لیا. اور آیت اللہ تقی خنساری نے اپنے پاس مجھے بلایا اور انہوں نے بھی امتحان لیا. اور آیت اللہ یہ تقی خنساری کے جب پاس کربلا کاظم ساروقی گئے تو کربلا کاظم ساروقی نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو کیا میں قرآن کو معکوسن سناؤں، یعنی الٹا سناؤں آپ کو؟ یعنی سورہ بقرہ کی جو 286 آیتیں کہہ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے الٹا پڑھنا شروع کر دیا، 286 پھر 285 284 اور اس سے لے کر پہلی آیت تک. تقی خنساری حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ میں 60 سال سے سورہ توحید کو جو ہے وہ روزانہ نمازوں میں پڑھ رہا ہوں اور ویسے بھی، لیکن کوئی مجھ سے بھی اگر کہے کہ ان چار آیتوں کا سورہ ان کو الٹا سناؤ تو میں فکر و تعمل کیے بغیر سنا نہیں سکتا، تو یقیناً یہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی خاص عنایت اس کے اوپر ہوئی. اور پھر آیت اللہ تقی خنساری نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے ظاہر و باطن کو واقعی پاک کر لے اور خیانت سے اور گناہ کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو اس میں کمالات و صفات حضرت ولی الاثر پیدا ہونے لگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان کا امتحان لیا کربلا کاظم ساروقی کا، اور حیران رہ گئے وہ بھی. اس کے بعد آیت اللہ خزلی جو خود حافظ قرآن بھی ہیں، جو نہج البلاغہ کے بھی حافظ ہیں، صحیفہ کاملہ کے بھی حافظ ہیں، انہوں نے کئی آیات کو جو مختلف سوروں میں پائی جاتی تھیں ان کو ایک کلمہ مشترک طور پر بنایا اور کہا کہ جس کا بتاؤ کہ یہ کون سے پارے میں. کربلا کاظم ساروقی جو مسکرار کہا کہ آپ نے تین الگ الگ سورے کی آیات آپس میں ملا دی، پہلا ٹکڑا فلاں سورے کی فلاں آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، درمیان والا ٹکڑا فلاں سورے کی آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، فلاں آخری ٹکڑا فلاں سورے کی آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے. سب لوگ حیران رہ گئے، حتیٰ کہ جب اتنی شہرت ان کی ہوئی آیت اللہ بروجردی نے ان کو قم عراق سے قم بلوایا اور باقاعدہ ان کی ایک دعوت کی. اور اس کے بعد آیت اللہ سید محمد حجت کو قمری نے ان کا امتحان لیا، اس کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان کا امتحان لیا، اور اسی زمانے میں شہید نواب صفوی جو خود بڑے عالم دین تھے، اس کے بعد میں بہرحال خاص وجوہات کے تحت یہ قید ہوئے اور اس کے بعد شہید بھی کر دیے گئے، شہید نواب صفوی، انہوں نے ان کا بڑا عجیب و غریب امتحان لیا. انہوں نے نہج البلاغہ کی جو کلمات امیر المومنین ہیں ان کو آیات قرآنی کے ساتھ مکس کر کے ان کو سامنے رکھا کہ اس کو پڑھ کے بتاؤ کہ اس میں قرآن کہاں ہے. تو انہوں نے جہاں جہاں قرآنی آیات تھیں فوراً ان کے اوپر انگلی لگائی کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں. وہ حیران رہ گئے شہید نواب صفوی کہ تم نے کیسے پہچانا. ظاہر ان کو ویسے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا قرآن نور ہے اور جو نورانی جو اس کی آیتیں وہ الگ سے مجھے نور بن کے میرے سامنے روشن ہو جاتی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شہرت بہت زیادہ بڑی تو مرزا مہدی شیرازی نے انہوں نے ان کا امتحان لیا اور اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے ان کا امتحان لیا جب یہ جو ہے عراق گئے تھے. اس کے بعد آیت اللہ ہادی میلانی نے ان کا امتحان لیا. تو بہرحال سب لوگ دیکھ کے حیران لگے کہ فقط قرآن رٹا ہوا نہیں ہے جس طریقے سے کسی نے بس قرآن حفظ کر لیا اور رٹا نہیں. قرآن کے مفہوم اور مصداق قرآن سے بھی واقف ہو گئے تھے. لوگ کو کوئی آتے تھے کہ کوئی قرضے کی کوئی آیت آپ جو ہے وہ ہمیں قرضہ بہت زیادہ ہو گیا کوئی آیت بتائیں جسے قرضہ اتارا ہے تو قرضے سے متعلق آیتیں بتاتے تھے. کوئی بیمار آتا تھا تو بیماری سے متعلق آیات بتاتے تھے. بلا فاصلہ بغیر کوئی سوچے جو ہے ان کے زبان سے کربلا کاظم شاہروخی کی آیتیں نکلتی چلی جاتی تھیں. اور آیت اللہ آغا صدر جو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے وسیع شمار ہوتے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ حیران ہو گئے جب ان کا امتحان لیا اور کہنے لگے نامعلوم پروردگار کا کیسا نظام ہے کہ اس نے ایک عام دیہاتی شخص کا کون سا ایسا عمل تھا جو بارگاہ خداوندی میں ایسا مقبول ہو گیا. کہنے لگے میں سید بھی ہوں، میں ذریت رسول میں سے بھی ہوں، میں نے پوری زندگی علم دین میں بھی لگا کر گزاری ہے، واجبات و حرام میں نے کوئی آج تک کبھی کوئی کوتاہی اپنے عمل سے نہیں ہونے دی، ہر حرام کام سے بھی اپنے آپ کو بچایا، پھر بھی مجھے وہ مقام نہیں ملا جو اس ایک عام گاؤں کے بغیر پڑھے لکھے اس بزرگ کو یہ مقام اتنا بڑا حاصل ہو گیا. اور ایسا حافظ قرآن آیت اللہ کاظم یہ شیخ کربلائی کاظم شاہروخی ہو گئے کہ باقاعدہ جب یہ کویت گئے تھے تو امیر کویت نے ان کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی تھی اور بہت سی مہراج بھی دی تھیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. حتیٰ کہ مہراج کرام تک سے جو ہدیے وغیرہ ملتے تھے ان پیسوں کو بھی بلکہ قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں. حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ تحریف قرآن کے ویسے الگ سے ہمارے پاس محکم دلائل ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کربلا کاظم شاہروخی کا جو حفظ قرآن ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی کیونکہ یہ اس کو براہ راست معجزے کے ذریعے ودیت ہوا ہے. تو ایک ایک آیت اسی ترتیب کے ساتھ اس کے سینے کے اندر ہے جس طریقے سے ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ علماء نے ان سے بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھی، مثلا اختلاف قرآت کے جو مسائل ہیں، سلام اللہ علی یاسین یا الیاسین، بہت ساری اس طرح کی جو قرآت کے مسائل ہیں وہ بھی ان سے حل ہوئے. تو دیکھیے اب یہ سارا واقعہ سنانے کا بس ایک واقعہ آپ کو سنایا جائے بس بات ختم ہو جائے، نہیں اس کا جو پیغام ہے اس واقعے کا، وہ واقعے کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کاظم شاہروخی اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچے اور حامل کیسے ہوئے؟ سب سے پہلے اس مبلغ کی تبلیغ سے. وہ جو سب سے پہلے وہاں پر آئے تھے شاہروخ میں عبد الکریم حائری کی طرف سے اعزام ہو کر اور انہوں نے وہاں آ کر لوگوں کو احساس دلایا تھا کہ تم خمس نہیں نکالتے، تم زکات نہیں نکالتے، تمہارے کوئی اعمال اس لحاظ سے قبول نہیں کہ اگر مال حرام تمہارے اندر جا رہا ہے. مبلغ کی تبلیغ یہ سب سے پہلی چیز ہے. تو جب بھی آپ کو بار بار تبلیغ کا کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تبلیغ کرنے سے کوئی ایک جملہ کہنے سے کسی کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے. اب کربلا کاظم شاہروخی اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہوئے، قرآن کی کیسی عظمت و جلالت، کتنا زیادہ لوگوں کو قرآن کی طرف انہوں نے بعد میں راغب کیا، یہ سب اس معلم کے کھاتے میں جائے گا اس کا ثواب کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی داغ بیل ڈالی تھی. مبلغ کی تبلیغ، اس کے بعد پھر یہ کہ اس مبلغ نے آ کر حلال و حرام کے احکامات وہاں پر آ کر بتائے تھے. علماء جو حلال و حرام فضول قسم کی لا یعنی بحثوں کے اندر لوگوں کو گرفتار نہیں کیا تھا، جیسے کہ ہمارے اکثر مرد حضرات کی تقریر کے عنوان ہوا کرتے ہیں کہ لوگوں کو عملی زندگی میں عمل کرنے کی کوئی چیز ہی تقریر میں سے نہیں ملتی. اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، لا یعنی قسم کے مباحث کو تقاریر کے اندر لے کر آتے ہیں. کیا حلال و حرام کے مسائل بتائے باقاعدہ، اور انہوں نے بھی حلال و حرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. دیکھیے مال حرام جسم کے اندر جائے حافظے پر شدید منفی اثرات رکھتا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں چیزیں اکثر یاد نہیں ہوتی، کسی نہ کسی بہانے سے مال حرام اندر جا رہا ہوتا ہے. اکثر لوگ ان کی دعوت کرتے تھے کیونکہ دعوت کرتے تھے جب کھانا کھاتے تھے تو ان کا جسم حرام قبول نہیں کرتا تھا، کربلا کاظم شاہروخی کا مال حرام بھی اندر جاتا تو فوراً الٹی کر ہو جاتی تھی، واپس نکل آتا تھا. تو اکثر علماء جیسے کہ آیت اللہ صفوی قومی نے اپنے گھر میں باقاعدہ دعوت کی تھی صرف اس کو چیک کرنے کی کہ کہیں میرے مال میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا، اس کو چیک کر سکوں. اور دعوت اکثر لوگ ان کو بلانے لگے تھے دعوت کے اعتبار سے بھی، تاکہ اپنے مال میں حلال و حرام یا مشکوک مال کو پہچان پائیں. تو بہرحال پھر ان کے بعد ان کی خصوصیت ایک اور کیا جس سے مقام حاصل ہوا، وہ یہ کہ غریبوں کے تمام حقوق انہوں نے نکالے. پہلے دن مال ہاتھ میں آتے ہی سارے آدھی جائیداد تو ویسے ہی غریبوں کے نام کر دی، جتنی وہ ان کے پاس بوریاں آٹے اور گندم اور اس کی تھیں، جتنا بھی اناج تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ غریبوں کے اندر بانٹ دیا. تو ایسی فیاضی، جب ایسی فیاضی دکھانی تھی اور حب دنیا سے اس قدر دوری تھی تو اتنا بڑا مقام کربلا کاظم شاہروخی کو ملنا ہی تھا. شاہروخ میں یہ ان کی قبر مبارک ہے جو آج بھی مرجع خلائق ہیں، خر خاص و عام ان کی قبر پہ آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے باقاعدہ وہاں پر دعائیں وغیرہ بھی جو ہے وہ مانگی جاتی ہیں. تو بہرحال دیکھیں حفظ قرآن یہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے، خاص طور پر آیت اللہ بہجت کی جو یہ بات ہے کہ پانچ آیات قرآن کا کم سے کم آپ روزانہ پانچ آیات کو ضرور مطمع نظر بنائیں کہ روح کے اندر یہ قرآن جا کر مخلوط ہو کر ایک ایسی نورانیت آپ کو اندرونی طور پر دیکھا کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. دعا بھی کریں کہ خدا ہمیں فہم قرآن کی وہ توفیق عطا فرمائے. خود طالب جوہری صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ابتدا میں جب مجھے شغف نہیں تھا، میری ابتدائی جو توجہات تھیں وہ فقہ میں تھی، پھر اصول میں تھی، اور اس کے بعد میں فلسفے کی طرف بھی کافی سال میں نے دماغ لگایا، لیکن پھر اس دعا کے نتیجے میں یہ جو قرآن جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اور آیت مفہوم کی میں اس میں جو پھر مجھے مزہ آنے لگا، اس توسل کے نتیجے میں جو میں نے حرم امیر المومنین میں کیا تھا، کہ واقعی پھر ویسے دیکھا جائے تو بڑی قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اور مزرائے تفنن مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ اتنی مشکل ہے کہ اللہ میاں سے بھی فقط ایک ہی لکھی گئی ہے، ورنہ صحیفے تو بہت سارے جو ہے وہ پروردگار نے نازل کیے. تو علفاء بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں حفظ قرآن جو ہے یہ سب سے کمتر درجہ ہے حفظ الفاظ، یعنی فقط الفاظ کی حد تک نہ رہیں بلکہ قرآن کو جتنا آپ عمل قرآن پہ کرتی جائیں گی اتنے قرآن آپ کی ذات کے اندر جذب ہوتا چلا جائے گا. البتہ رمضان کے اندر یعنی غور و فکر و تدبر کرنا ہے، لیکن جیسے کہ آپ میں سے جو رباب گروپ ہے ان کی جو کلاس ہوئی تھی پچھلی دفعہ، میں نے اس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ویسے تو تدبر قرآن کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رمضان میں صرف تلاوت قرآن کی بھی الگ سے اہمیت ہے. چاہے آپ تفکر و تدبر نہ کریں، یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ قرآن کو ختم کریں، یہ الگ سے رمضان کی خصوصیت ہے. ورنہ کہ عام دنوں میں تو تفکر و تدبر کا ثواب زیادہ ہے، دونوں چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال خود ختم قرآن کی اور قرآن کو لفظی اعتبار سے پڑھنے کی بھی الگ سے اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی. اور قرآن کی جو خاص طور پہ ذاکرات ہیں، ابھی کچھ عرصے بعد ہی ایام عزا شروع ہو جائیں گے، اور ذاکرات یہ کم سے کم قرآن کو صحیح طور پر الفاظ بھی اس کے بالکل صحیح پڑھنے چاہیے، حتیٰ کہ احادیث فقہی مسائل، اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آیات قرآن ان کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے. کبھی کبھار غلطی ہو جائے وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہرحال غلطی نہ ہو. تو نقل مل مانا کرتے ہوئے بعض اوقات ہم روایت کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اور آیت اللہ بہجت خاص طور پہ یہ بات کہتے تھے کہ اہل ممبر حضرات جو ہیں جو مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں ان میں ہم یہ غلطی آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ممبر پہ کتاب ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھتا. کہہ رہے ہیں یہ بات سخت خلاف احتیاط ہے، احادیث میں خاص طور پر رمضان میں اگر کوئی چیز سنا رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ضرور ہونا چاہیے. نقل بالمانا کرتے ہوئے بہت سی گڑبڑ اس میں ہو سکتی ہے، تاکہ روزہ آپ کا افیکٹ ہو سکتا. اور خود فرماتے ہیں آغا بہجت کے شیخ عباس قمی جب مشہد میں ہوتے تھے تو ممبر پر کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھا کرتے تھے، اور بہت علماء کی سیرت میں بھی بات رہی ہے. شیخ مہدی واعظ خراسانی، یہ جو بالکل رائٹ سائڈ پہ دائرے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، شاہ کے باپ کے زمانے سے ایران سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، 70 سال تک یہ کتاب ممبر پہ جب بھی کبھی بیٹھتے تھے کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، اور اسی طرح سے تمام چیزیں پڑھا کرتے تھے جیسے باقاعدہ وہ کلاس لے رہے ہوں. تو بہرحال دیکھیں کہ ایک فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ دیکھ کے بہت سی چیزیں پڑھیں گے، خواتین میں خاص ہوگا، اب یہ ہونے لگا جناب جب تک تبحر علمی اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ مکمل آپ جو ہے زبانی ہر چیز کو پڑھیں، تو کیا ہوگا کہ پھر جن کا حافظہ ذرا قوی ہے اور تھوڑے سے بھی چالاک ہیں وہ ذرا ممبر کے اوپر چھاتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سے غیر شیعہ فرقے ہیں اور جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے تبلیغی سسٹم ایسا بنا لیا کہ دیکھیے لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام کو پہنچا رہے ہیں. ان میں کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا 5-10 افراد کو جمع کر کے گروپ بناتا ہے، اس کے اندر کتاب کو کوئی کھولتا ہے، اس میں پڑھ پڑھ کے سنانے لگتا ہے. تو سب کو اس سے کیا ہوگا کہ اگر خواتین میں بھی چیز رائج ہو جائے، خود اپنی طرف سے اپنے حافظے پر اعتماد کریں گی تو وہی بات ہو جائے گی، کچھ سے کچھ بات بیان کریں گی، کوئی کتاب لے لیں اس میں سے پڑھ کر کوئی سنائیں، کوئی نوٹس میں سے پڑھ کر آپ اپنی جو ہے کوئی بھی ایسے دروس کا انعقاد کریں، تو خود بخود ان تمام افراد جو بہت زیادہ جن کے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی ان کے ریٹ بھی خود بخود گر جائیں گے۔ تو بہرحال اس میں شرم کی کیا بات ہے، اس میں احتیاط جتنی بھی زیادہ ہو سکے آخرت کی شرمندگی سے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں بہت بہتر۔ تو بہرحال دیکھیے اس رات کا ایک پیغام یہ بھی کہ صحیح علم حاصل کرنا ہے، پھر اس علم کو صحیح طور پر پھیلانا بھی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ باقاعدہ یہ بھی واقعہ علامہ طالب جوہری صاحب نے سنایا تھا کہ اس زمانے میں جب یہ، بلکہ اس زمانے کا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب شاہ فیصل کے نام سے جو عراق، شاہ فیصل دوم جسے کہا جاتا ہے، عراق میں ہی ہوا کرتا تھا اور بادشاہ تھا، اور یہ ایک دفعہ حرم امیر المومنین اپنی ایک منگیتر کے ساتھ آ گیا تھا جو کہ بے پردہ تھی۔ اب کس میں اتنی ہمت ہو، جو بھی وہاں پہ افراد موجود تھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کی منگیتر کو کچھ کہہ سکیں جبکہ وہ بے پردگی کی حالت میں مردوں کے درمیان وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ تو پاکستانی ایک بزرگ جو عرصے دراز سے وہاں پر رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے چیخ کر کہا کہ اس بے پردہ عورت کو یہاں سے باہر نکالو، لیکن وہ نہیں مانی اس بات کو، وہیں کھڑی رہی، اس نے نظر انداز کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، انہوں نے چھڑی کھینچ کر جو اس عورت کو ماری، اس کی منگیتر کو۔ سب لوگ سوچنے لگے کہ اب تو یہ بوڑھے کو اٹھا لیا جائے گا اور قتل کروا دیا جائے گا، لیکن بہرحال ان کو وہاں پہ بلوایا گیا، شاہ فیصل نے اپنے پاس بلوایا تو اور کہا کہ واقعی دنیا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج قائم ہے، یعنی جب دشمن بھی جو اس قدر فاسق و فاجر ہو وہ شخص تک اس بات کا اعتراف کر کے۔ تو بعض اوقات ہم بہت ساری مصلحتیں لے کر آتے ہیں، وہ نہ ہو جائے اور فلاں جو ہے برا نہ مان جائے اور اس طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال تو صحیح طریقے سے امر بالمعروف جو ہے یہ آج سے آپ اس کی نیت کر لیں کہ آئندہ میں زندگی علم حاصل کرتے ہوئے اور اس کو پھیلاتے ہوئے گزاروں گی، اور رائٹ ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے امر بالمعروف کرنا۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا جو عراق زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان کا پورا گروپ، تو وہاں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، تو جو پاکستانی خواتین بہت ساری ساتھ بھی تھیں، ان میں کوئی خاتون کسی کمپنی کے کسی بڑے عہدے پر تھیں، ڈائریکٹر وغیرہ تھیں غالباً، تو انہوں نے کافی دیر بات ہوتی رہی، آیت اللہ حافظ بشیر کے پاس عورتیں بھی ملنے جاتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی آگا کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی نصیحت کیوں مانگ رہی ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ ہم عمل کریں، آپ اتنے بڑے مرجع ہیں، آپ کی بات کا ایک اثر ہوگا۔ کہا جو میں بات کہوں گا آپ اسے مانیں گی؟ کہنے لگے جی ہاں مانوں گی۔ کہا کہ میں آپ کو پھر یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بہت سی عورتوں نے یہ جو چہرہ چھپایا ہوا، اس طرح سے آپ بھی اپنے چہرے کو چھپائیں۔ رائٹ ٹائم پہ بالکل نصیحت کی، ان خاتون نے فوراً اپنی چادر کا ایک پلو نکالا اور اپنے کلپ کیا اس کو، اور اپنے چہرے کو اسی وقت چھپایا۔ پھر پورے گروپ کے افراد کہتے ہیں کہ اس کے بعد پورے سفر میں وہ خاتون مکمل طور پر باحجاب اس انداز سے رہیں کہ اپنے چہرے کو وہ چھپا کر خدا ان کو توفیق نصیب فرمائے کہ آئندہ بھی اس مستحب کام پہ وہ مستقل عمل کر سکیں۔ نہیں سن کے آپ نے کوئی درود نہیں پڑھا اس پہ، آپ نے ایک بات اور سنی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی آئمہ تھے ان کی انگوٹھی پر ایک نقش ضرور ہوا کرتا تھا، ایک نقش کندہ ہوتا تھا، آئمہ کے ہر ادوار میں تمام آئمہ کی انگوٹھیوں پر مختلف قسم کے نقوش ہوا کرتے تھے، اور کس کی نقش کس انگوٹھی پر کیا ہوتا تھا۔ باقاعدہ علامہ ذیشانہ درجوادی نے لکھا کہ امام کوئی بھی موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، حد تک کہ اپنی انگوٹھیوں پہ نقش بھی ایسے کندہ کروا کے رکھتے تھے جو اس دور کے لحاظ سے مناسب ہوتے تھے، ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے تھے۔ اگر کوئی چاہے تو اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ ان ادوار میں مخصوص نقوش کو ابھروانے کا ائمہ کے کیا مقصد ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیے باقاعدہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آیت اللہ مرزا ہادی خراسانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، علمی لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن مرجعیت سے انکار کرتے تھے کہ میں اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا، خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائیں۔ اور کہا کہ میں یا رسول اللہ اتنا سنگین ہے کہ میں اس عہدے مرجعیت کو قبول نہیں کر سکتا، تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، پھر ممبر پہ جاؤ اور کچھ باتوں کا خیال کرو. پہلی بات تو یہ کہ کوئی خلاف وعدہ کبھی کوئی کام نہ کرو. جو وقت ملے اس پر صحیح طور پر پہنچو, یعنی مجلس میں جو وقت دیا جائے اس پر صحیح طور پر پہنچو تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تم اس مرضیت کے عہدے کو چاہو تو قبول نہ کرو. یعنی دو تین وعدے پیغمبر نے لیے, ایک تو صحیح وقت پر یعنی خلاف وعدہ کوئی کام نہ کرو, دوسری بات ہے کہ جو تمہیں دے دے وہ لے لو, طے مت کرو کہ کتنے پیسے لینے. حرام البتہ نہیں ہے طے کرنا بھی, لیکن اتنا کہ بہرحال پیغمبر نے بات کہی. تو اس بات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مرضیت قبول نہ کرنے کی شرط جو شروط پیغمبر نے رکھوائی اس میں یہ کہ تم ممبر پہ جاؤ اور کچھ باتوں کا خیال کرو, کم سے کم تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو ترک نہیں کرنا. خود شہید مطہری یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ 1962 میں نے خواب دیکھا تھا. شہید مطہری نے کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ بروجردی ہیں اور علماء کی باقاعدہ ایک مجلس ہے اور دیگر علماء بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ آیت اللہ بروجردی تشریف لائے ہیں اور ممبر پہ گئے ہیں اور اپنا تعارف ذاکر حسین کہہ کر کروایا. کہہ رہے میں حیران ہوا خوابی کے اندر متعجب کہ آیت اللہ بروجردی تو مرجے تھے فقی تھے لیکن اپنا تعارف ذاکر کے طور پر کروا رہے ہیں. کہہ رہے پھر میں نے خواب میں دوسرا منظر دیکھا کہ آیت اللہ بروجردی جو ہے شدت سے گریا کر رہے ہیں اور یا حسین ابن علی اور یبنا زہرا کہہ کے خود ہی مصائب پڑھ رہے ہیں اور خود ہی زارو قطار رو رہے ہیں اور ایسا گریا کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے شدید ترین گریا کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں اس خواب کے بعد اٹھا اور اس کے بعد حاجی احمد قمی جو تعبیر خواب کے سلسلے میں بڑی مہارت رکھتے تھے میں ان کے پاس گیا اور ان کو سارا جو ہے وہ سنایا پورا خواب. تو انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں اس زمانے میں میں مجالس وغیرہ پڑھا نہیں کرتا تھا لیکن اس کے بعد خواب کے بعد جب انہوں نے تعبیر بتائی کہ دیکھو مطہری اس خواب کی تعبیر ہے کہ تم ہرگز ممبر پہ جانے کو مت چھوڑنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا اور امام حسین کی اس نوکری کو ہرگز ترک نہ کرنا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد بہرحال پھر ایسی اس بات کی ایسی پابندی کی کہ اس کے بعد شہید مطہری بم دھماکے میں خیر شہید ہو گئے اور اس کے بعد لیکن اسلام کی کیسی خدمت کر گئے کہ پھر آج تک ان کا ہم اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن پہلے علم صحیح طور پر حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد معاشرے میں خدمت انجام دینی ہے, اس رات کا پیغام. اس کے بعد اس رات کو مکمل طور پر جاگنا, کیونکہ بہرحال یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سورہ مزمل کی آیتیں بھی ہیں کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سب سے زیادہ روندنے والا عمل. تو جاگ کر اس رات کو گزاریں, خاندان اہل بیت کے بچے تک بھی اس رات کو جاگ کر گزارا کرتے تھے, سارے بچوں کو بھی کوشش کر کے جگوائیں اور اس رات کو خاص طور پر نماز شب کو ہرگز فراموش نہ کریں. نماز شب لازمی پڑھنی ہے پوری 11 رکعت, 1 یا 3 رکعت سے کام نہیں چلے گا, پوری 11 رکعت پڑھنی. شیخ عباس قمی کے بیٹے شیخ محسن محدث جن کا تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا, ان کے بیٹے بھی انتقال کر گئے ابھی تھوڑے عرصے پہلے, وہ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ میں صبح کو اٹھا دیکھا کہ والد گرامی شیخ عباس قمی شدید گریا کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہوئی, کہا کہ رات کو نماز شب کے لیے اٹھ نہیں سکا ہوں. کہا کہ بابا جان بہرحال نماز شب ایک مستحب عمل ہے, واجب تو نہیں ہے, نہ آپ نے کوئی واجب ترک کیا ہے نہ کسی حرام کا ارتکاب کیا, پھر اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ رونا مجھے اس پہ نہیں کہ نماز شب میری قضا ہو گئی, رونا اس بات پر ہے کہ میرے کون سا ایسا عمل مجھ سے ہو گیا جس سے توفیق نماز شب مجھ سے سلب ہو گئی, اس رات کو میں ایک رات نماز شب نہیں پڑھ سکا ہوں. تو بہرحال اس یہی وجہ ہے کہ اس رات کو خاص طور پر گناہوں سے بچنے کے حوالے سے آپ نے ابھی چیز سنی لی ہے کہ خاص طور پر پوری رات جاگنا ہے اور توبہ تو شروع میں آپ کر چکے ہیں, استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ یا 70 دفعہ اور بار بار توبہ کی اس کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی. تو بہرحال ایک بات اس میں اگرچہ بات بہت زیادہ تھی لیکن میں جلدی جلدی کہ امام حسین بھی بہرحال کہہ گئے تھے کہ بہن مجھے نماز شب میں تم ہمیشہ یاد رکھنا. اچھا اب دو تین باتیں ہیں اس کو میں چھوڑ رہا ہوں, البتہ ایک بات ضرور رہے کہ یہ جو ابھی سب باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں ایک بات صرف مجھے آج اور کہنا ہے بہت سی باتوں کو کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا, کہ جتنی بھی آج آپ دعائیں کریں اس میں خاص طور پر توسل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دعائیں مانگنا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی معجزات ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے, شیخ محمد علی العمری جو مدینے کے مشہور شیعہ عالم دین جو سعودی عرب میں کچھ ہی عرصے پہلے انتقال کیا ہے, جن وہابیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری زندگی گزاری ہے, 100 سال کی عمر پائی ہے اور 45 سال قید و بند کی صحبتوں میں رہے, اور آٹھ شوال جب 22 فروری کو اور 1964 میں یوم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں جیل میں ڈالے گئے تھے، 10 سال پھر اس کے بعد جیل میں رہے، سارے مراجع کے وکیل تھے، اور 1979 میں امام خمینی سے آ کر بھی ملے تھے، جب واپس ایران گئے تو 3 سال قید صرف اس وجہ سے کہ امام خمینی سے جا کر کیوں ملے، 3 سال اس وجہ سے قید میں رہے. 1987 میں جب ایرانی حاجیوں کو قتل عام کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی تھی، اس میں باقاعدہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی، اور مظاہرے ہوئے جس میں بعد میں مجبور ہو کر ان کی موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک بار سزائے موت ان کو سنائی جا چکی تھی، پھانسی کی سزا. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جایا جا رہا تھا تو ہزاروں کا جو ہے وہ مجمع تھا، حکومتی عہدیدار سب وہاں پر موجود تھے اور ہزاروں شیعہ افراد بھی موجود تھے، اور اس وقت میرے گلے میں پھندا ڈال کے اور جو ہے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا پھانسی دینے کے لیے، تو اسی وقت میں نے حضرت زہرا کی قبر کا رخ کیا اور زیر لب کہا کہ شہزادی، فقط آپ کی عزت و حرمت اور دفاع کے لیے پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈلا، آج آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں. حضرت زہرا سے توسل کیا، اسی وقت پھانسی کا پھندا کھینچا گیا، ان کا جسم مقدس جو ہے اس کے اوپر 30 سیکنڈ تک لٹکتا رہا، اچانک سے وہ رسی جو گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسم، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، نیچے گر پڑے. اس کے بعد لوگوں کا ایسا پریشر ہوا کہ دوبارہ ان کو سزائے موت نہیں دی سکے. اس کے بعد خود فرماتے کہ 35 دن تک میں بے ہوش رہا ہوں اور مدینے کے ایک اسپتال میں اس 35 روز بعد مجھے ہوش آیا. ان کے اکثر و بیشتر بادشاہ ان کے قتل کا ارادہ کرتا رہا سعودی عرب کا، لیکن بادشاہ کو ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے کہ پھر وہ ان کے قتل سے جو ہے باز آیا. بعض دفعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ بادشاہ نے ریگستان میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو بڑے بڑے ریگستان وہاں پر پھکوا دیا، لیکن اگلے دن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. ایک حکایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ خود ہی واپس آ گئے تھے، اور ایک میں یہ کہ وہ ہیلی کاپٹر کا جو پائلٹ جو ان کو اس ریگستان میں بیچ میں گئے پھینک کے آ گیا تھا، وہ دوبارہ ہیلی کاپٹر لے کے گیا، پتا نہیں کیا دماغ میں آیا ان کو پھر دوبارہ لے آیا وہاں سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آج بھی، اچھا خاص طور پر امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی سے تو تھے ہی بہت زیادہ عقیدت مند، لیکن آیت اللہ خویر آیت اللہ سیستانی سے اس حد تک عقیدت رکھتے تھے کہ ایک ان کی تصویر فریم کروا کے، جو تصویر میں بھی آپ کے سامنے اپنے سرہانے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. تو بہرحال ایسا توسل ہو، اور آج کی رات ایسا توسل حضرت زہرا سے ہو جائے تو ایسے ہی معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں. ہر وہ آپ جس دعا کے متعلق بھی بے یقینی کا شکار ہو، وہ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کس طرح سے پروردگار عالم قبول کر لے گا. اور شیخ کاظم ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اب وہ ان کی جگہ پر آئے ہیں اور یہی سارے انتظامات کو وہاں پر سنبھال رہے ہیں. اچھا اب بہرحال باتیں اور بھی تھیں لیکن اب اس سے زیادہ ہمارے لیے ممکن نہیں کیونکہ وقت بہت ہو گیا، آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گی. آخر بس اس دعا کے ساتھ کہ اس رات کی تمام رحمتیں اور برکتیں پروردگار ہم سب کو، تمام مومنوں مومنات کو حاصل ہو جائیں، دنیا آخرت کی ہر خیر ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی و خوش ہو جائیں، مومنین اور تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ سرخرو و سربلند ہو جائیں، اور باطل اور کفر و شرک و نفاق کی شہر اگے حیات کٹ جائے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں.